الحمد لله نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا أحمد عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبيك ونجيك محمد أحمد وعلى آله وأصحابه وبارك وصل وسلم عليه. اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر جو خصوصیات رکھی ہیں اور جو امتیازات عطا فرمائے ہیں ان میں سب سے بڑی خصوصیت یہ ہے کہ انسان کے اندر حق کی پہچان کی صلاحیت رکھی اور اس کے ساتھ ساتھ انسان کے اوپر محنت اور تربیت وہ اتنا اچھا اثر کرتی ہے اتنا بہترین اثر کرتی ہے. مولوی صاحب آپ کون سے درجے میں کہاں سے ہیں آپ؟ کالی ٹوپی کھڑے ہو لو اپنا مختصر تعارف جلدی کرا دیں جی. یہاں فاضل ہے ہمارے یہاں سے 17 میں کالے کپڑے کالی ٹوپی کیا چاہ رہے ہیں آپ؟ خمینی کے درس میں آئے ہو گیا احتیاط کرو ٹھیک ہے بیٹھ جائیں. کبھی آپ حضرات کا اتفاق ہو تو کراچی سے باہر نکل کے جو روڈ حیدرآباد کی طرف جا رہا ہے اس روڈ پہ غور کیجئے کبھی کہ دائیں جانب بائیں جانب صحرا ہے دشت ہے کیکر ہیں کانٹے ہیں کوئی کام کی چیز کوئی خوبصورتی کوئی خوش رنگی نظر نہیں آتی. لیکن اچانک زمین کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا آپ کو نظر آئے گا جس میں درخت بھی ہوں گے جس میں پھل بھی ہوں گے جس میں پھول بھی ہوں گے جہاں چرند پرند بھی نظر آ جائیں گے اور خوشی کا ایک احساس محسوس ہوگا. اس زمین کی یہ خوبصورتی اور اس کی یہ خوش رنگی یہ کیسے پیدا ہوئی کیوں پیدا ہوئی؟ اس لیے کہ اس پر محنت کی گئی ہے اس کی تربیت کی گئی ہے اس کا خیال رکھا گیا ہے. جہاں کوئی الٹا سیدھا کانٹا نکلا جہاں کوئی ٹہنی حدود سے آگے ہوئی جہاں کوئی پتا موٹا سوکھ گیا اس کی اصلاح کر لی گئی تو نتیجہ وہ عوام الناس کے سامنے ہوتا ہے. بالکل یہی مثال آپ سمجھ لیجئے عموماً ایک عام آدمی کی اور خصوصاً ایک عالم اور طالب کی. اگر بالکل بیکار چھوڑ دیا جائے, کوئی تربیت نہ ہو, کوئی اصلاح نہ ہو, کوئی اس کی رہنمائی نہ ہو, تو وہ ایک بنجر زمین کی کیفیت پیش کرتا ہے. کہنے کو وہ بھی عالم ہے, کہنے کو اس کے پاس بھی سند ہے, اور ایک عام مسلمان کہنے کو وہ بھی ایک اچھا خاصا آدمی, لیکن جب اس کے اوپر محنت کی جائے اور اس کے ساتھ ساتھ اس کی اصلاح رکھی جائے, اس کی تربیت کی جائے, بشرط یہ کہ اس میں قبول کی صلاحیت بھی ہو. حدیث شریف میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے نا, تفصیلی حدیث ہے جس میں فرمایا کہ زمین کی قسمیں ہیں لوگوں کی طرح, کسی میں پانی رک جاتا ہے خود بھی فائدہ دیتی ہے, لوگوں کو بھی فائدہ پہنچاتی ہے, اور کوئی زمین ایسی ہے کہ جس میں پانی قبول کرنے کی صلاحیت ہی نہیں, اور وہ زمین کسی قسم کا کوئی فائدہ نہیں دیتی. تو میرے محترم بھائیوں, ہماری ہمیشہ یہ کوشش ہونی چاہیے کہ ہم شرعی تعلیمات اور دینی تعلیمات کو سیکھیں, اس کو ضبط کریں اور اس پر عمل کریں. دینی مسائل اور شرعی تعلیمات پر عمل کرنا, یہی اس کی پہلی سیڑھی ہے کہ ایک مسلمان کی تربیت اور ایک مسلمان جو خوشنما ہوتا ہے, خوبصورت ہوتا ہے, وہ اس کا زیور یہی دینی تعلیمات ہے. حدیث شریف میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجلس میں تشریف فرما تھے اور آپ نے پانی نوش فرمایا, پانی پیا, اور جو بچا ہوا پانی تھا, باقی ماندہ تھا, وہ آپ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو دینا چاہتے تھے, لیکن اتفاق ایسا ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دائیں جانب ایک اعرابی آ کر بیٹھا ہوا تھا اور بائیں جانب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ تشریف فرما تھے. اور دینی مسئلہ یہ ہے, الایمن فالایمن, کہ دائیں جانب کا خیال رکھا جائے اور ہر خیر کے کام میں دائیں جانب کی طرف ترجیح ہوتی جاتی. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اعرابی سے کہ حق تو آپ کا ہے, لیکن اگر آپ کی اجازت ہو تو میں یہ پانی ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو پلانا چاہتا ہوں. عربی نے کہا لا اوسرن احدا علی نفسی, میں اپنی ذات کے اوپر کسی کو ترجیح نہیں دے سکتا, اور ایسا تبرک ایسی قیمتی شے جو زندگی میں شاید آئندہ نصیب ہو یا نہ ہو, اس میں تو میں بالکل بھی کسی اور کو اپنے اوپر ترجیح نہیں دے سکتا. حدیث شریف میں آتا ہے فطلہو, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ پانی اس کے ہاتھ میں ناگواری کے ساتھ پکڑا دیا. ذرا غور کیجئے, پانی دینے والا پیغمبر ہے، اجازت مانگنے والا پیغمبر ہے، خواہش کا اظہار کرنے والا پیغمبر ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس، ذات طیبہ کے سامنے ایک عام اعرابی کی کیا حیثیت اور کیا مقام. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شرعی مسئلے کا بھرپور خیال رکھا ہے، اور آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ میں شارع ہوں، میں پیغمبر ہوں، میں صاحب وحی ہوں، اگرچہ تم سیدھے ہاتھ پر بیٹھے ہو لیکن یہ پانی میں ابو بکر کو دے دوں، ایسا نہیں کیا. علماء کرام فرماتے ہیں کہ یہ حدیث اور اس جیسی بے شمار احادیث یہ تعلیم لامت کے لیے کہ امت کو اس بات کا احساس ہو جائے اور تعلیم ہو جائے کہ مسائل شرعیہ کے اندر جو احکام شریعت کے ہیں ان کو محفوظ رکھنا اور ان کے مطابق چلنا یہ نہایت ضروری ہے. بات سمجھ رہے ہیں طلباء کرام؟ لہذا انسان عام حالات کے اندر جیسا بھی ہو، عام کلام کے اندر احتیاط تو بالکل ہونی چاہیے، لیکن انسان کی اپنی طبیعت ہوتی ہے، کوئی جذباتی ہوتا ہے، کوئی کلام میں تیز ہوتا ہے، کسی کو غصہ جلدی آتا ہے، کوئی فحش کلامی کے اندر محتاط نہیں ہوتا، خاص طور پہ وہ حضرات جو طلباء کرام ہیں، جو علماء کرام ہیں، جو اللہ کے دین کے خادم ہیں، جو دین کی رہنمائی کرنے والے ہیں، ان کو بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت. مجاہد دین و ملت، نمونہ اسلاف اور مناظر اسلام اور قوم کے قائد حضرت مولانا غلام غوث ہزاروی رحمت اللہ علیہ ایک جلسے میں تقریر فرما رہے تھے، اور حضرت کے پاس ہمیشہ کتابوں کا ایک ذخیرہ ہوتا تھا، ایک بیگ ہوتا تھا، اس میں مختلف کتابیں ہر وقت موجود ہوتی. اور تقریر کے دوران کتابیں نکال نکال کر حوالے پڑھ پڑھ کے سناتے تھے، اور حضرت کو اللہ تبارک و تعالی نے دین کے جس کام پر مامور کیا تھا اس میں سے ایک اہل باطل اور اسلام کے اندر نفس پرستی کرنے والوں کا رد بھی شامل تھا. اس جلسے میں مولانا غلام غوث ہزاروی رحمت اللہ علیہ نے مولانا مودودی کی تصانیف پیش کی کہ دیکھو فلانی جگہ پہ فلانے پیغمبر کے بارے میں یہ مد احتیاطی کی ہے، فلانی تفسیر میں فلاں مقام پہ صحابہ کے بارے میں ایسی بات کہیے نہیں کہنی چاہیے تھی، فلاں مقام پہ فلاں بزرگان دین اور ہمارے اسلاف کے بارے میں یہ لکھا ہے جو کہ صحیح نہیں ہے، ٹھیک نہیں. کس کے بارے میں کہا یہ؟ مولانا مودودی کے بارے. اور اسی مجلس میں، جلسے میں، محمود الملت والدین فقیہ العصر، قائد ملت اسلامیہ، حضرت مولانا مفتی محمود رحمت اللہ علیہ بھی موجود تھے. عباس ہزاری رحمت اللہ علیہ نے تمام دلائل تفصیل کے ساتھ بیان کرنے کے بعد فرمایا کہ دیکھو مفتی محمود صاحب بیٹھے ہیں تشریف فرمائیں, اور ان سب باتوں کے باوجود یہ مولانا مودودی کو کافر نہیں کہتے. کیا نہیں کرتے؟ کافر نہیں کہتے. حضرت مفتی محمود رحمت اللہ علیہ اپنی خاص شان سے تشریف فرماتے اور ان کی بات سن کے مسکرانے لگے. جب حضرت مفتی صاحب کا نمبر آیا اور انہوں نے بیان کیا تو فرمایا کہ مولانا غلام قوس ہزاری رحمت اللہ علیہ کی تمام باتیں ٹھیک ہیں, درست ہیں, لیکن میری ایک مجبوری ہے, وہ یہ کہ میں مفتی ہوں اور اللہ نے میرے اوپر جو ذمہ داری رکھی ہے عوام کی رہنمائی کی اور دینی مسائل کی رہنمائی کی, اس معیار اور اس پیمانے میں کسی کی تکفیر کے لیے جو دلائل چاہیے, جو قرائن چاہیے, وہ ناکافی ہیں. لہذا مولانا غلام قوس ہزاروی اور ان جیسے کئی افراد اور آ جائیں اور یہ دلائل پیش کرتے رہیں جو آج پیش کیے گئے ہیں, ان دلائل کو میں تکفیر کے لیے ناکافی سمجھتا ہوں. کوئی ناراض ہو تو ناراض ہو, کوئی خوش ہو تو خوش ہو, میں اپنے مسند اور اپنے منصب کے خلاف نہیں چل سکتا. حضرت والد صاحب یہ قصہ بیان کرنے کے بعد فرماتے تھے کہ خطابت کا جوش الگ ہے اور افتاء کا ہوش الگ ہے. بات سمجھ میں آئی؟ تو یہ نہ ہو کہ جیسے والد صاحب فرماتے تھے کہ ایک آنے کے 18 مفتی, ایک آنے کے 18 مفتی, ویسا مفتی نہیں بننا ہے, محتاط رہنا ہے, جو منہج اور مسلک اختیار کرنا ہے سوچ سمجھ کر, چھان بین کر کے, چھان پٹک کر اور دلائل کی تلاش کرنے کے بعد. اور تلاش کس کی ہونی چاہیے؟ حق کی تلاش ہونی چاہیے. حق کون ہے؟ حق کیا چیز ہے؟ حق کے کیا حقوق ہیں؟ یہ جاننا بھی ضروری ہے. شہاب الدین نویری رحمت اللہ علیہ نے نہایت العرب فی فنون الادب اس میں فرمایا ہے للحق ثلاثة حقوق, حق کے بھی تین حقوق ہیں. الاول معرفته, حق کو پہچاننا. الثانی التثبت علیہ, دوسرا حق اس کے اوپر جم کے رہنا. کچھ بھی ہو جائے, ایک دفعہ حق کا ساتھ دے دیا تو دے دیا. حضرت داغ جہاں لیٹ گئے, لیٹ ہی گئے, لاکھوں جوتے پڑے, اٹھ نہ سکے, لیٹ ہی گئے. جس طرف چل پڑے اور حق آپ کو نظر آ گیا اور حق کا ساتھ دینے کا ارادہ کر لیا اور حق کو اپنا لیا, پھر لا یخافون لومۃ لائم, کسی قسم کی پریشانی اور کسی قسم کا ڈر, کسی قسم کا خوف اگر اس کے باوجود لاحق ہو رہا ہے تو یہ آپ کے ارادے کی کمزوری ہے, حق کا ساتھ صحیح معنوں میں نہیں دے رہے. شیخ الاسلام شیخ العرب والعجم اور ہندوستان کے ایک عظیم شخصیت, ہندوستان میں علم کی روشنی پھیلانے کا ایک مشعل راہ, حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ کو انگریز کی عدالت میں طلب کیا گیا. حضرت تشریف لے گئے, عدالت میں پیش ہوئے. انگریز جج نے کہا کہ ہمارے پاس انٹیلیجنس کی رپورٹ ہے کہ آپ انگریز کو ہندوستان سے نکالنا چاہتے ہیں. ہمارے پاس سی آئی ڈی کی رپورٹ ہے کہ آپ انگریز کے خلاف جہاد میں حصہ لے رہے ہیں. ہمارے پاس فلاں 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 جگہ کے گواہ موجود ہیں کہ آپ انگریز کے خلاف کام کر رہے ہیں, کوشش کر رہے ہیں. حضرت نبوی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا, صبر کرو, آرام سے رہو, زیادہ باتیں نہ کرو, میری بات سنو. تم اپنی انٹیلیجنس اپنے پاس رکھو, اپنی سی آئی ڈی کی کوئی ضرورت نہیں ہے مجھے, اور گواہان کی بھی کوئی ضرورت نہیں ہے. ان سب چیزوں کی ضرورت تب پڑے گی جب میں انکار کروں. میں تمہارے سامنے تمہاری عدالت میں کہتا ہوں کہ تم چور ہو, تم غاصب ہو, اور تم ہماری زمین پہ قابض ہو, اور ایک دن ہم تم کو یہاں سے نکالیں گے. کیا ضرورت ہے تمہاری ان رپورٹوں کی؟ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ یہ حوصلہ, یہ شجاعت اور یہ مقام کیسے حاصل ہوتا ہے؟ حق کا ساتھ دینے سے حاصل ہوتا ہے. للحق ثلاثة حقوق, الاول معرفته, حق کو پہچاننا. الثانی التثبت علیہ, دوسرا حق کی خاصیت اور حق کا حق, اس کے اوپر جب ایک دفعہ کھڑے ہو گئے تو کھڑے ہو گئے. والثالث ونفی ما عداه, اور تیسرا یہ کہ جب حق کو پہچان لیا تو پھر حق کا ساتھ دینے میں باطل کی نفی, یہ نہایت ضروری ہے. مولوی صاحب کو پتا ہے کہ حق کیا ہے, لیکن ایک کونے میں چادر لپیٹ کے اور خاموشی سے بیٹھے ہوئے, نہ بات کرتا ہے, نہ اصلاح کرتا ہے, نہ کسی کو سمجھاتا ہے. ایسے حق پہ ہونے کا کوئی فائدہ نہیں. ایسے بزرگ آپ کو بہت ملیں گے جن کو حق کا پتہ ہے, حق کی پہچان ہے. کبھی کبھی موقع ملتا ہے تو اسے رضا اور چلنا بھی لگ جاتا ہے, لیکن کسی مجلس میں, کسی تقریب میں آپ ان کو دیکھیں, کونے میں کرسی لے کے خاموشی سے بیٹھے, اور ان کے ماتحت, ان کے بچے, ان کے خاندان والے, کھلے عام شریعت کے خلاف کام ہو رہا ہے, کھلے عام شریعت کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہے, کھلے عام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے خلاف مرد و زن مصروف عمل ہے. لیکن صوفی صاحب کو یہ توفیق نہیں. وہ نفی ما عدا, جو حق کے خلاف ہے اس کی نفی کی جائے. لہذا ہر مسلمان کو یہ کوشش کرنی چاہیے کہ وہ حق کا ساتھ دیا کرے, حق کا تثبت کرے, حق پہ جمی کے ساتھ کھڑا رہے, اور اس کے ساتھ ساتھ حق کے جو غیر ہے اس کی نفی کرنا لازم. شہاب الدین نویری نہایت العرب فی بنون الادب میں فرماتے ہیں, اور حق کی حقیقت کیا ہے؟ اگر کوئی یہ شخص چاہے کہ میں حق کو پہچان لوں, حق تک پہنچ جاؤں, حق کو اختیار کر لوں, تو اس کو حق کی حقیقت جاننی پڑے. اور حق کی حقیقت وہ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی نے خود بیان فرمائی, ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ والباطل. بات ختم. اللہ حق ہے اور اللہ کے سوا باطل ہے. اللہ کی عبادت کرنی ہے, اللہ سے استعانت کرنی ہے, اللہ سے دعا مانگنی ہے, اللہ سے مشکلات کا حل طلب کرنا ہے, اللہ ہی مشکل کشا ہے، اللہ ہی حاجت روا ہے، اللہ ہی مربی ہے، اللہ ہی رؤوف ہے، اللہ ہی رزاق ہے، اللہ ہی رب ہے. اس کو پہچان لے، اس پر چل پڑے، حق کا راستہ اپنا لیا اور ذرا سا اس سے ادھر ادھر ہوئے تو حق کا راستہ چھوڑیے. سمجھ میں آ رہی ہے طلباء کرام؟ اسی طرح اہل علم کے لیے ہر کام کی ایک اونر ہوتی ہے. اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو جو مرتبہ عطا فرمایا، جو مقام عطا فرمایا، جو علم عطا فرمایا، زندگی میں اس کے کچھ مراحل ہوتے ہیں. آج کل یہ نام نہاد نہیں روشنی والے جنت پسند لوگ جب یہ خاص طور پہ مسلمانوں کی اولی الامر میں، سیاست میں، پارلیمنٹ میں اور صاحب حکم لوگوں میں داڑھی اور پگڑی دیکھتے ہیں، ان کو بڑی تکلیف ہوتی. اور ایک محاورہ مشہور کر دیا ہے باقاعدہ کہ ملا کی دوڑ مسجد تک. کیا کہتے ہیں؟ کہ علماء اور طلباء ان کا کام صرف اور صرف مسجد تک ہے، ایسا نہیں. اصل میں بات یہ ہے کہ باطل کو پتا ہے کہ وہ کون کون سے مقامات ہیں جہاں سے باطل کمزور ہے اور جہاں پہ وہ دین کے سامنے بالکل ننگا ہے اور اس کی کوئی حیثیت ہی نہیں. اور ان مقامات میں سے ایک مقام وہ مسلمانوں کی مجموعی ریاست، مسلمانوں کے مجموعی احکام اور مسلمانوں کی مجموعی سیاست ہے. آپ دن رات مسجد میں بیٹھے رہیں اور دبا کے کتابیں پڑھیں اور جتنا چاہے درس دیتے رہیں، ایوانوں کے لوگوں کو کوئی تکلیف نہیں، وہ خوش ہیں کہ ہم نے اپنی فاسد ذہنیت کے مطابق ان علماء کو جہاں تک محدود کیا ہے، یہ وہیں تک محدود ہے. بخاری شریف میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کانت منو اسرائیل تسوس ہم الانبیاء اذا حلق نبی خلف بعده نبی الا لا نبی بعدی فسیکون الخلفاء اے امراء والعلماء واولی الامر. بنو اسرائیل کے جو انبیاء تھے وہ سیاست کرتے تھے. جب ایک نبی فوت ہو جاتے تھے تو اللہ تبارک و تعالی دوسرے نبی کو مبعوث فرماتے تھے. لیکن یاد رکھو، کان کھول کے سن لو، لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں. فسیکون الخلفاء، کون ہوں گے؟ خلفاء ہوں گے. محدثین نے فرمایا خلفاء سے مراد خلفاء راشدین ہیں، امراء ہیں، اولی الامر ہیں، علماء ہیں. میں علماء کیوں کہہ رہا ہوں؟ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول اولی الامر منکم. تفسیر میں ابن عباس نے کیا کہا؟ علماء کرام، فقہاء کرام، اہل علم مراد ہیں اولی الامر سے. میں نہیں کہہ رہا، ابن عباس نے کہا ہے. تو میرے محترم بھائیوں، یہ ہمارے بڑے علماء خواہ حضرت مفتی محمود رحمۃ اللہ علیہ ہوں، خواہ مولانا غلام غوث ہزاروی رحمۃ اللہ علیہ ہوں، خواہ جانشین مفتی محمود رحمۃ اللہ علیہ ہوں، یہ سب کے سب उलमा की एक बड़ी जिम्मेदारी अदा कर रहे हैं। बात समझ में आ रही है? लेकिन याद रखिए, हर काम की एक उम्र होती है। अभी आप चाहें कि आप कल से सियासत का ऐलान कर दें, इसलिए कि आप सुनलूम में मौलवी मुर्शा ने कहा है कि सियासत होनी चाहिए, ऐसा नहीं। छोटे बच्चे की शादी करा दें तो क्या करेगा शादी से? उसके साथ जुल्म है ना, अफसोस है, उसके साथ ज्यादती है। जब बड़ा हो जाए, नौजवान हो जाए, तो फिर क्या फरमाया, वाइजा बलग अल-अतफाल मिनकुम अल-हुलूमा, तो फिर उनसे शादी के मामला तो आगे बढ़ाने होंगे। जब इल्म का सफर जारी हो, तलब इल्म हो रही हो, तो ये वक्त और कामों का नहीं है। हजरत वाले साहब रहमतुल्लाह फरमाते थे कि हजरत मुफ्ती महमूद रहमतुल्लाह अलैह को कराची यूनिवर्सिटी से दावत मिली कि आप तशरीफ लाएं और हमारे हमसे खिताब करें। इस्लाम के अंदर सियासत का तर्ज अमल, उसके कवायद और उसके कवानीन वो बयान करें। हजरत तो मुश्तहिद थे, इमाम थे अपने फन के। मनोरी टाउन के तलबा को पता चला कि कराची यूनिवर्सिटी में कॉन्फ्रेंस है और मुफ्ती महमूद रहमतुल्लाह मेहमान खुसूसी। चुनाचे तलबा चले गए बगैर इजाजत के कॉन्फ्रेंस में शिरकत करने के लिए। जब वापस तशरीफ लाए तो मनोरी टाउन में ऐलान लगा हुआ है कि फला 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 तालिब, इनका इतने दिन तक खाना भी बंद है, वजीफा भी बंद है। पहले ये सजा होती थी, अब तो तलबा भी सेट हो गए। खाना बंद करो कोई मसला नहीं, वो वैसे भी होटल में खाने खाते हैं जाके। तो जाहिर बात है मुफ्ती महमूद रहमतुल्लाह कराची तशरीफ लाए थे, और जब वो कराची आते थे तो बनोरी टाउन में उनकी शिरकत वो निहायत जरूरी थी। मौलाना यूसुफ बनोरी रहमतुल्लाह अलैह से उनका बहुत ही देरीना ताल्लुक था। मनोरी टाउन तशरीफ लाए, मेहमान खाने में बैठे, कुछ तलबा ने दरखास्त लिखी, उसमें हजरत वाले साहब भी शामिल थे, कि हम आपकी कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए आए और इन्होंने हमें सजा दी है, लिहाजा आप इनसे कहें कि हमारी सजा को माफ कर दें। मुफ्ती महमूद रहमतुल्लाह अलैह ने उसके नीचे लिखा कि मजकूरा सजा बहुत कम है और जुर्म बहुत बड़ा है, और मेरी राय यह है कि इनका या तो इखराज किया जाए या सख्त सजा दी जाए। और फिर फरमाया कि तुम लोग नाफरमान और तुम लोग वाजिब को छोड़ के गैर वाजिब की तरफ जा रहे हो, वाजिब को छोड़ के गैर वाजिब इख्तियार कर रहे हो, और यह जायज नहीं है शरीयत। सबक पढ़ना, सबक याद करना, दाखिले की शराइत के मुताबिक क्लास में बर वक्त मौजूद होना, और जिन शराइत के साथ आपको इजाजत दी गई है उनको पूरे करने की कोशिश करना, उसको बजा लाना, ये वाजिब में से है या नहीं है? और वाजिब को छोड़कर गैर वाजिब को इख्तियार करना ये खवारिज का मसलक है। सीर आलम नुबला में यह लिखा है कि वाजिब को छोड़ के गैर वाजिब की तरफ जाना ये आले सुन्नत का मसलक नहीं है, ये खवारिज का मसलक है। तो मेरे भाइयों, इस तरह के तमाम वो काम जो वाजिब ना हो और उसके अंदर तालिब का, आलिम का ऐनी सफर मुतासिर हो रहा हो और उसका इस्तेफादा मुतासिर हो रहा हो, उसकी तकारीर اور اس کے نروس متاثر ہو رہے ہوں تو یہ وقت پھر اس کے لیے نیگر کاموں کا نہیں. جب اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو فرصت عطا کریں, آپ کو علمی تبخر عطا کریں اور آپ کو ایسے مواقع عطا کریں کہ جس میں آپ قوم کی, ملک کی, مسلمانوں کی خدمت کا موقع میسر ہو رہا ہو, تو پھر آپ شوق سے سیاست نہیں کریں, آپ شوق سے امامت نہیں کریں, آپ شوق سے قیادت نہیں کریں اور مسلمانوں کے لیڈر بن کے اور ان کے ایک عظیم رہنما بن کے آگے لے کے چلے ہوں. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ لیکن بچے کی شادی نہ کریں اور ہر کام میں طور طریقہ سلیقہ مفاسد اور اس کے قاعدے اور قوانین کا احترام ضروری ہے. بے ترتیبی اور کسی بھی کام کے اندر بے سلیقہ ہونا اس سے جہالت کے آثار نمایاں ہوتے ہیں. طالب مدرسے میں رہ رہا ہے, اس کی کتابیں کدھر ہیں کوئی پتہ نہیں. ہمارا ایک ساتھی تھا, اس کا یہ ریکارڈ تھا کہ کبھی بھی سال کے آخر تک اس کے دروس کی ایک کتاب بھی باقی نہیں رہتی تھی. کتاب سوچو اگر چاہے اور ہو الگ ہستہ کتاب سوچو یہ رمال تھے سو پتہ نہیں تھا سوچو بیگس کدھر ہے تمہاری, وہ بھی کوئی لے گیا اٹھا کے. شرم تم کو مگر نہیں آتی. ایسے موقع پہ والد صاحب جو تنبیہ کرتے تھے وہ میں کہہ نہیں سکتا, مجھے تانا پر تک چانے دوڑے گھٹ خبر آتا. ایسا نہیں, بسترا الٹا سیدھا پڑا ہوا ہے, مسجد کے اندر عجیب طریقے سے بیٹھے, عجیب طریقے سے لیٹے, یہ نہیں ہونا چاہیے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق حسنہ کے بارے میں کیا فرماتی ہے سنو ذرا. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم رات کو عبادت کے لیے اٹھتے تھے. قم اللیل الا قلیلا ومن اللیل فتہجد به نافلۃ لک عسی ان یبعثک ربک مقاما محمودا. یہ سب چیزیں ایسے ہی نہیں ملتی, کوشش کرنی پڑتی. نامی کوئی بغیر مشقت نہیں ہوا, سو بار جب عقیق کٹا تب نہیں ہوا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو جب قیام فرماتے تھے, عبادت کے لیے اٹھتے تھے, حضرت عائشہ فرماتی ہے فقام رویدا, آرام اور آہستگی سے اٹھتے تھے. وفتح الباب رویدا, اور دروازہ آرام اور آہستگی سے کھولتے تھے. وخرج رویدا, اور بہت ہی نفیس طریقے سے اور بہت ہی آہستگی کے ساتھ باہر تشریف لے جاتے تھے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ لوگوں کے سونے کا وقت ہے, شور نہیں مچانا ہے, ہنگامہ نہیں کرنا ہے, لوگوں کے آرام میں خلل نہیں لانا. یہ ہوتی ہے پیغمبرانہ شان. اور یہ حدیث میں کیوں آیا ہے, کیا ضرورت تھی محدثین کو یہ بیان کرنے کی کہ پیغمبر رات کو اٹھ کے کس طرح باہر تشریف لے جائے؟ اس میں آداب ہیں, اس کے اندر مسلمانوں کی رہنمائی ہے. کہ مدرسہ تو دور کی بات, جب آپ اپنے گھر میں ہوں اور ساتھ میں آپ کے ماتحت اور آپ کے حکم کی تابعدار بیوی ہو, اس کو بھی بے سکون نہیں کرنا, اس کو بھی خلاف شرع اور غیر واجب چیزوں میں خامخی میں زیر بار نہیں کرنا. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ بلکہ ہر کام میں, ہر چیز میں, ہر طریقے میں ہمیں سنت اور آداب, مستحبات اور ان جیسے تمام وہ اخلاق حسنہ جسے ایک عالم ایک طالب کی شخصیت میں حسن پیدا ہوتا ہو اس کو اپنانا ہے. اور ان آداب کو آپ حضرات خواہ وہ مدرسے میں ہوں خواہ وہ مدرسے سے باہر ہوں خواہ میدان عمل میں ہوں زندگی کی کسی بھی شعبے میں ہوں آپ پیغمبر کا ایک نمونہ ہونا چاہیے. سمجھ میں آئی بات؟ حضرت عائشہ فرماتی ہے فقام رویدا وفتح الباب رویدا وخرج رویدا. اور اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق حسنہ اور آپ کی بکمال زندگی سیرت, آپ فرمایا کرتے تھے خیرکم خیرکم لأہلی وانا خیر لأہلی. اس حدیث میں اشارہ ہے کہ جو اپنے اہل ہوتے ہیں اپنے قریب ہوتے ہیں انسان کو صبح شام ان کے ساتھ واسطہ پڑتا ہے اور ان کے ساتھ کبھی ناراضگی کبھی خوشی ہوتی ہے, لیکن یاد رکھو کہ اس میں بھی ہمیں دینی تعلیمات کا دامن اور دینی تعلیمات ان کو چھوڑنا نہیں ہے, ان کو مضبوطی سے پکڑ کے رکھنا. سڑے جو غصہ چیٹو لگا زیاد وس پچائی پخذا باندھی وہی ایسا سور سر گئی. اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو اس میں بھی محتاط رہنا. علامہ ابن حجر رحمت اللہ علیہ نے فتح الباری میں جو تحقیق فرمائی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو کل زوجات من کو ہاتھ بنتی ہیں وہ 17 ہیں. ایک وقت میں زیادہ سے زیادہ جو جمع ہوئی ہیں وہ 11 ہیں, اور وفات کے وقت توفی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ولہو سبع زوجات نو کما قال. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب فوت ہوئے تو آپ کی 9 زوجات 9 بیویاں حیات تھی, اور اسی طرح عبید اور امام ملا کے, کنیزیں اور باندیاں ملا کے جو کل تعداد ہوتی ہے وہ 37 بنتی ہے علامہ ابن حجر عسقلانی کی تحقیق کے مطابق. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اتنے بڑے آدمی اور اتنے بہترین طریقے سے اپنے اہل کو لے کے آگے چلنا, اور ایسے اس طریقے سے کہ خواہ وہ کنیز ہو خواہ وہ منکوہا ہو خواہ وہ غلام ہو. امین گیلانی نے کیا کہا ہے, حضرت والی صاحب بہت شوق سے پڑھتے تھے, سارے نبیوں میں کیوں نہ ہو دھج نرالی ان کی, جو بھی ایک بار انہیں دیکھے وہ دل ہار آئے. صرف ایک نظر کافی ہوتی تھی اور چند لمحے ساتھ گزارے جس نے وہ غلام بن جاتا. یہ ہے انبیاء کے اخلاق, یہ ہے انبیاء کی شخصیات اور انبیاء کا کمال. تو چلو وہ تو انبیاء تھے, ان اس شان میں سے ان تعلیمات میں سے ایک قطرہ بھی ہم حاصل کر لیں تو ہماری زندگی کی فلاح و نجات کے لیے کافی اور شافی. بات سمجھ میں آئی؟ اسی طرح عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے حالات میں امام بخاری رحمہ اللہ نے التاریخ الکبیر باب فی ترجمۃ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ میں لکھا ہے کہ میں دیکھوں کہ مسجد کے اندر آگ لگی ہوئی ہے اور مسجد جل رہی ہے راکھ ہو رہی ہے, وَأَهْوَنُ عَلَيَّ مِنْ أَنْ أُرَى الْبِدْعَةَ فِي الْمَسَاجِدِ, وہ میرے لیے قابل برداشت ہے اس سے کہ میں دیکھوں کہ مساجد کے اندر مداحت ہو رہی ہیں. کتنی بڑی بات. اور یہ کون کہہ رہا ہے؟ عبداللہ ابن مسعود صاحب وسادت رسول اللہ و صاحب سواک رسول اللہ و صاحب نعلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. فجر کی نماز میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آیات میں کی ترتیب میں قدرے کچھ مشکل پیش آئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ علیہ صفیکم ابن ام عبد. عبداللہ ابن مسعود کہاں ہے؟ حضرت نے فرمایا جی میں موجود ہوں. فرمایا آپ کی موجودگی میں آیات آگے پیچھے ہو رہی. یہ ہے عبداللہ ابن مسعود. مساجد کے اندر بدعات برداشت نہیں, مساجد کے اندر بے ادبی برداشت نہیں, مساجد کے اندر خلاف ادب کام برداشت نہیں. خود بھی نہیں کرنا اور عوام کو بھی سمجھانا ہے. آپ سے اللہ نے آگے بڑا کام لینا ہے اور اللہ نے بڑی ذمہ داری آپ کے حوالے کرنی ہے. تو اس طریقے سے مساجد کو رکھو کہ وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا. خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِد. مساجد حسین ہو, مساجد میں مسلمان آئے تو ان کی روح خوش ہو جائے, مساجد میں بندہ آئے تو اس کا قلب خوش ہو جائے. اور مساجد کے اندر خصوصاً طلباء کرام وہ ان چیزوں کا خاص خیال رکھیں کہ کوئی مدد, کوئی بے ادبی, کوئی خلاف ادب کام, کوئی ایسا کام جو محض مسجد کی شان کے لائق نہ ہو اس سے بھی پرہیز ہونا چاہیے. خبر آپ ہوئی؟ ماشاء اللہ. تو یہ تمام ایسے سلسلے ہیں. اسی طرح ایک بہت اہم مسئلہ ہے, وہ ہے کہ مسلمان کی اور خاص طور پہ اہل سنت والجماعت کی جو وضع قطع ہے وہ بھی اسلامی تعلیمات کے مطابق ہونی چاہیے. میں نے پہلے دن آپ حضرات سے گزارش کی کہ امامہ یہ ہونا چاہیے. اس کے باوجود چند حضرات ایسے ہیں کہ جو امامہ ابھی تک نہیں مان رہے. اور میں نے پہلے کہا کہ جس کو سنت گراں گزرتی ہو اس کو اس درس میں شرکت کرنے کی کوئی ضرورت نہیں. یہ آخری وارننگ ہے, اس کے بعد پھر سختی سے نمٹا جائے. امام غزالی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ اسلامی تعلیمات اس وقت سے کمزور ہوئی ہیں جس وقت سے علماء اور بادشاہوں کے راستے الگ ہوئے. وہی بات جو میں نے آپ سے کہی کہ عالم کو ملک کے ایوانوں میں دیکھ کے بعض لوگوں کو بڑی تکلیف ہوتی. کیوں ایسا ہے؟ امام غزالی نے کیوں کہا؟ اس لیے کہ عالم مسئلہ بیان کرتے تھے, عوام کو سمجھاتے تھے, پھر مسئلہ بیان کرتے تھے, عوام کو سمجھاتے تھے, پھر مسئلہ بیان کرتے تھے, عوام کو سمجھاتے تھے. اور جو نہیں مانتا تھا تو بادشاہ کی طرف, قاضی القضات کی طرف سے سمری جاتی تھی, ریکمنڈیشن جاتی تھی, اور بادشاہ بور پسی بے اڈان روا گشت جی منی ہو کہ نہ منی اس طرح سے دسی ہو. بادشاہ پھر قانون حرکت میں آتا تھا, پولیس آتی تھی اس کے گھر پہ کہ سیدھے ہو رہے ہو یا پھر اٹھا کے لے جائیں. تو آپ خود بتائیں ایسے ماحول کے اندر شریعت اور دین پہ عمل ہوتا تھا یا نہیں ہوتا تھا؟ عالم اپنا رونا روتا رہے, عالم لوگوں سے کہتا رہے کہ یہ غلط ہے ایسا نہیں کرو, عالم دینی تعلیمات بیان کرتا رہے, سننے والے کو پتا ہو کہ مولوی صاحب جتنی بھی دفعہ کہہ لے میرے اوپر کوئی سختی نہیں ہے, کسی طرف سے کوئی پوچھ گچھ نہیں ہے, تو عمل کیوں کرے گا؟ نفس کی خواہشات میں اتنا انسان ڈوب جاتا ہے اور نفس کی اس چاہنے میں اور نفس پرستی میں ایسا غرق ہو جاتا ہے کہ پھر اس کو اللہ اور اس کے رسول کی باتیں بھی پسند نہیں آتی. اس لیے میرا محترم بھائیوں, مسائل کے اندر اب ہمارے پاس تو وہ اختیارات نہیں ہیں کہ ہم خط لکھیں خلیفہ کو, امیر کو, وزیر اعظم صاحب کو, یہ دیکھیے فلاں طالب امام نہیں مان رہے, لہذا اس کے اوپر تعدیری کارروائی کی جائے. یہ نہیں ہو سکتا, آپ کو خود کوشش کرنی پڑے. اور مولوی صاحب تو کالی ٹوپی کالے کپڑے, اللہ جانے کون سے فیشن کا بھوت ان پہ سوار ہوا ہے. یاد رکھیے حدیث شریف میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خدیجۃ الکبریٰ کے جواب میں کیا کہا تھا, اور آیت کے بارے میں جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت و رسالت کی بشارت دی تھی, وَلَوْ كَانَ نَارِيًّا لَكَانَ أَسْوَدًا, اگر وہ جہنمی ہوتا تو خواب میں وہ کالا نظر آتا, لیکن اس کو میں نے سفید دیکھا. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ سفید لباس اپنائے, صاف ستھرا لباس اپنائے, بہترین لباس اپنائے کہ ایک شخص دیکھے تو وہ کہے کہ واقعی وارث الانبیاء میں سے ہے اور بہترین عالم. اعلی سے اعلی خوشبو جو آپ کے پاس اس کا استعمال کریں. اپنی داڑھی, اپنے بال, اپنا حلیہ سنت کے مطابق رکھا کریں. امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ جب ان کو کوئی شخص دیکھ لیتا تھا تو اکثر لوگ یہ سمجھتے تھے کہ شاید یہ علی خلیفہ ہے, امیر ہے. اور جب آپ کا وفات ہوئی, انتقال ہوا, تو میراث میں 500 سے زیادہ صرف امامے تھے, اور ایسے امامے جو عراق میں کسی نے دیکھے بھی نہیں تھے. امام مالک رحمت اللہ علیہ کا درس جب مدینہ منورہ میں شروع ہوتا تھا اس سے پہلے عود جلایا جاتا تھا, اور اہل مدینہ کو فضا میں عود کی خوشبو سے پتا چلتا تھا کہ امام مالک کا درس شروع ہونے والا. یہ ہمارے اسلاف ہیں. جب اللہ آپ کو توفیق دے اور جب اللہ آپ کو مقام دے تو اپنی استطاعت کے مطابق دین کی خدمت اور دین کی عظمت اور عزت کرنے کی خاطر اپنے آپ کو دین اور شریعت کے مطابق حسین و جمیل رکھنا ہی ضروری. آپ حضرات کے سامنے کیا تقریرات کی جائیں, آپ نے ہمارے والد صاحب کو دیکھا ہی تھا, جو علمی شان, جو علمی مقام اللہ نے ان کو عطا فرمایا اس کا بھرپور خیال رکھا جاتا. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ پٹیوں کو درست کر لیں, جوڑے اگر ابھی بھی اس قسم کے ہیں جو الٹے ہیں اس کو سیدھا کروا لیں. صاحب ہدایہ کا حوالہ آپ کو یاد ہو چکا ہوگا, کتاب الجنائز فصل فی التکفین, کہ اس کے کفن میں کپڑا اس طرح لپیٹا جائے کہ بایاں نیچے آ جائے, لیفوق علیہ الیمنا, اور دایاں اوپر آ جائے, کما کان فی الحیاء, جیسے زندگی میں تھا. اور صاحب ہدایہ نے تو یہاں تک فرمایا ہے کہ ہر شخص کو اس حساب سے کفن مناسب ہے جیسے اس کی زندگی میں ہوتا تھا. تو میں خامسہ والوں کو ہدایہ اول میں کہتا تھا, معذرت کے ساتھ ہمارے بہت سارے بھائی جن کو یہ بات بری لگے وہ ناراض نہ ہو اور گستاخی معاف, کہ زندگی میں جس کا لباس پینٹ کوٹ ہو, جینز اور شرٹ ہو, تو پھر اس کا کفن کیسا ہونا چاہیے؟ وہی ہونا چاہیے. میں نہیں کہہ رہا, صاحب ہدایہ کہہ رہے. یہ تو بہت اچھی بات ہے, آج کل کے علماء بہت اچھے ہیں, ان کے احسانات میں سے ہے کہ ساری زندگی اللہ جانے وہ کن کن راستوں پہ چلا ہوتا ہے اور کن کن لباسوں کو اختیار کیا ہوتا ہے, لیکن جب فوت ہو جاتا ہے تو مولوی صاحب کفن دینے پہنچ جاتا ہے اور سنت کے مطابق کفن دے دیتا. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اسی طرح شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ 1052 میں فوت ہوئے, 11ویں صدی ہجری کے ہندوستان کے بہت بڑے عالم. کشف المحجوب فی لباس المحمود, کیا؟ فی لباس المحمود میں فرماتے ہیں کہ مسلمان کا لباس میں اس طرح دائیں بائیں کا سنت کے مطابق ہونا یہ ہونا چاہیے. اور اس کے علاوہ ہدایت کی کتنی شروحات ہیں, فتح القدیر ہے اور اس کے علاوہ بے شمار سب بھری پڑی ہیں, جو چاہیں آپ دیکھ لیں. اس گھڑی اور انگوٹی جب اس کے اندر کوئی آیت نہ لکھی ہو, کوئی حدیث نہ لکھی ہو, کوئی پند و نصیحت نہ لکھی ہو, کوئی اسلامی شاعر کا شعر نہ لکھا ہو, کوئی واعظ و نصیحت لکھی ہو, تو وہ سیدھے ہاتھ میں ہوگی, دائیں ہاتھ میں ہوگی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ارادہ فرمایا کہ ملوک و سلاطین کو خطوط لکھے جائیں اور ان کو دین کی دعوت اور تبلیغ کی جائے, تو صحابہ کرام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا انہم لا یقرؤون حتی یکون مختوما, کہ یہ لوگ خاص طور پر جو اعظم کے بادشاہان ہیں وہ خط پڑھتے ہی نہیں ہیں جب تک کہ وہ مہر بند نہ ہو. کیا نہ ہو؟ مہر بند. فاتخذ خاتما من فضة ونقشه محمد رسول اللہ, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چاندی کی انگوٹی بنوائی اور اس میں جو نقش تھا, جو مہر تھی, وہ تھی محمد رسول اللہ. یہ انگوٹی خلفاء کے پاس موجود تھی بطور تبرک کے, حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے زمانے میں غلطی سے بیر عریس میں گر گئی. کس میں؟ بیر عریس میں. اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے خود تقریباً 8 یا 10 دن تک اس کنویں میں تلاش کی, اس کی مٹی اور اس کا کیچڑ بھی باہر نکال لیا, لیکن وہ انگوٹی نہیں ملی. اسی طرح حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ جب خلیفہ ہوئے تو انہوں نے بھی ایک انگوٹی بنوائی اور اس میں لکھا گیا تھا کل الخیر او اصمت. کیا لکھا تھا؟ کل الخیر او اصمت. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ جب خلیفہ ہوئے اور آپ نے انگوٹی بنوائی تو دو طرح کی انگوٹی تھی, دو طرح کی مہر تھی. ایک مہر میں لکھوایا تھا, ایک انگوٹی میں یہ لکھوایا متستعمتم الناس وقت ولدتهم امهم احرارا, تم نے لوگوں کو کب سے غلام بنا لیا ہے جبکہ ان کی ماؤں نے ان کو آزاد جنا تھا. اور یہ والی مہر کب لگتی تھی؟ جب کسی گورنر کو, کسی امیر کو, کسی کو حکومتی نمائندے کو خط لکھا جاتا کہ یاد رکھنا جو تمہاری رعایا ہے, جو مسلمان ہے, تمہارے غلام نہیں. کیسی بہترین تعلیمات. اور جو عوامی مہر تھی اس میں لکھوایا تھا کفا بالموت واعظا, موت کی نصیحت کافی ہے. کیسی بہترین نصیحت. حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ جب خلیفہ ہوئے آپ نے انگوٹی میں لکھوایا من حسن اسلام المرء ترک ما لا یعنی, مومن کی شان یہ ہے کہ جو فضول اور لا یعنی چیزیں ہیں, جس کا کوئی دینی دنیاوی فائدہ نہیں, اس کو چھوڑ دیں. حضرت علی کرم اللہ وجہہ جب خلیفہ ہوئے آپ نے انگوٹی بنوائی انما الاعمال بالنیات, تفصیل کے لیے برہان الدین حلبی سیرت حلبیہ والے ان کی کتاب ہے الانسان للانسان, اس میں تمام خلفاء اور اتباع و تابعین ان کے خاتم کی تفصیل موجود ہے. الانسان للانسان. بات یہاں سے چلی تھی کہ انگوٹھی اور گھڑی, یہ گھڑی جو ہے یہ انگوٹھی پر قیاس ہے, اور اگر انگوٹھی اس شان کی ہو جو بیان ہوئی تو پھر اس کے لیے سیدھا آپ متعین, اور اگر انگوٹھی میں یہ چیزیں نہیں ہیں تو پھر انگوٹھی بائیں ہاتھ میں ہونی چاہیے. اہل سنت والجماعت کا یہی مسلک ہے, یہی طریق ہے, اور یہی اہل سنت والجماعت کا مختار مسلک ہے. تفصیل کے لیے دیکھیے کتاب الحضر والاباحہ فتاوی قاضی خان, کتاب الحضر والاباحہ فتاوی عالمگیریہ, کتاب الحضر والاباحہ البحر الرائق. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو اس پر خود بھی عمل کریں اور اس پر عمل کروانے کی کوشش بھی کریں. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ.
میں قرآن بیان کر رہے تھے, تو شاہ صاحب شاہ ولی اللہ نور اللہ مرقدہ نے فرمایا ہے کہ علوم قرآن پانچ ہے, یعنی پانچ مرکزی علوم ہے قرآن مجید کی. اس کا تذکرہ تو کل آپ کے سامنے کیا گیا. دوسرا قول علوم قرآن کے بارے میں امام غزالی کا ہے. امام غزالی نور اللہ مرقدہ فرماتے ہیں کہ علوم قرآن چار ہے, یعنی چار مرکزی اور مقصودی علوم ہے قرآن مجید کی. چار میں سے نمبر ایک علم الاصول ہے, اصول توحید باری تعالی اور اسی طریقے سے معاد بالفاظ دیگر آپ یوں کہے کہ ایمان باللہ اور ایمان بالآخرہ، یہ ہے علم الوصول. تو امام غزالی فرماتے ہیں کہ مرکزی علوم جو قرآن مجید کی ہے اور مقصودی علوم جو قرآن مجید کی ہے وہ کتنے ہیں؟ چار ہیں. نمبر ایک علم الوصول، علم الوصول توحید باری تعالی اور اس طریقے سے معاد یعنی بعث بعد الموت. بالفاظ دیگر آپ کیا کہیں گے؟ ایمان باللہ اور ایمان بالآخرہ. یہ قرآن مجید کا مرکزی علم ہے اور اسی طریقے سے بعض حضرات کہتے ہیں کہ توحید باری تعالیٰ قرآن مجید کا موضوع ہے. یہی علم قرآن مجید کا کیا ہے؟ موضوع ہے. اور بعض حضرات کہتے ہیں کہ دعوت اللہ یہ بھی توحید ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف دعوت دینا یہ بھی توحید ہے. تو بعض حضرات کہتے ہیں کہ دعوت اللہ یہ قرآن کا موضوع ہے. یہ پہلا علم ہے. دوسرا علم علم الاحکام ہے، اوامر نواہی. یہ قرآن مجید کا دوسرا مرکزی علم ہے، امام غزالی کہتے ہیں. اور علم الاحکام کے بارے میں کل میں نے بتایا کہ احکام کے دو قسمیں ہیں، ضروری اور غیر ضروری. اور جو ضروری ہے پھر اس کے دو قسمیں ہیں، اعتقادی اور عملی. اعتقادی احکام اس میں نسخ نہیں ہوتا، اور دوسری قسم عملی ہے. پھر عملی کی دو قسمیں ہیں، ایک قسم کے احکام وہ ہے کہ جو اللہ کے ساتھ خاص ہے، اور دوسری قسم احکام وہ ہے کہ جو مخلوق کے ساتھ اور عباد کے ساتھ خاص ہے. جو احکام اللہ کے ساتھ خاص ہے، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، اور جو احکام مخلوق کے ساتھ خاص ہے تو اس میں تہذیب الاخلاق اور اس طریقے سے تدبیر المنزل اور سیاست مدنیہ. تہذیب الاخلاق مطلب یہ ہے کہ وہ تمام کے تمام خوبیاں جس سے آدمی کی قدر و قیمت میں اللہ کے ہاں اضافہ ہوتا ہے ان کو اپنانا، اور ان تمام خامیوں سے اپنے آپ کو پاک صاف کرنا جس کی وجہ سے انسان کی قدر و قیمت کم ہو جاتی. سمجھے نا؟ یعنی طاعات کو اپنانا اور معصیت سے جو ہے نا اپنے آپ کو بچانا، یہ تہذیب الاخلاق ہے. اور تدبیر المنزل، ایک گھر کے اندر جو لوگ رہتے ہیں ہر ایک کا حق اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمائے ہے. ماں باپ کا کیا حق ہے، اولاد کا کیا حق ہے ماں باپ پر، اور بہن بھائیوں کا آپس میں ایک دوسرے کے اوپر کیا حق ہے، شوہر کا کیا حق ہے بیوی کے اوپر، بیوی کا کیا حق ہے شوہر کے اوپر، یہ تدبیر المنزل ہے. سیاست مدینہ کہ ایک شہر میں رہنے والے جو لوگ ہیں یا ایک ریاست میں رہنے والے لوگ، جس میں ریاست کا بڑا بھی ہوتا ہے، عوام بھی ہے، اداری بھی ہے، تو ریاست کا جو والی ہے اس کا کیا حق ہے عوام کے اوپر، اور عوام کے کیا حقوق ہے ریاست کے والی کے اوپر. آپس میں ایک شہر ایک ریاست کے رہنے والوں کا ایک دوسرے کے اوپر کیا حق ہے، پڑوسی کا کیا حق ہے، اسی طریقے سے نکاح کے مسائل ہے، طلاق کے مسائل ہے، اور اسی طریقے سے معاملات ہے، معاشرہ، یہ سارا کا سارا سیاست مدینہ میں آتا ہے. اور یہ تمام کے تمام مسائل احکام یہ قرآن مجید نے انتہائی تفصیل کے ساتھ بیان فرمائے ہے. اور پھر اس کی شرح حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت زیادہ تفصیل کے ساتھ ارشاد فرمائے ہے. تو امام غزالی کہتے ہیں کہ قرآن مجید کا دوسرا علم جو ہے نا وہ کیا ہے؟ علم الاحکام ہے. اور تیسرا علم قرآن مجید کا علم القصص ہے، جس میں انبیاء سابقین کے واقعات اور اس طریقے سے ان کے قوموں کے واقعات کو اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید کے اندر جگہ جگہ بیان فرمایا ہے. قرآن مجید اول سے لے کر آخر تک کسی نبی کے واقعے کو تفصیل کے ساتھ بیان نہیں کرتا سوائے یوسف علیہ السلام کے واقعے کے، تاکہ دنیا قرآن مجید کے بارے میں یہ نہ کہے کہ یہ تو قصہ کہانیوں کی ایک ناول ہے، بلکہ قطعی ذکر کرتا ہے قرآن مجید. یعنی جہاں جو مسئلہ سمجھانا ہوتا ہے تو اس مسئلے کے تائید میں جس نبی کے یا جس قوم کے جس قطعے کا تعلق ہے اس کو لے کے آتے ہیں اس مسئلے کو سمجھانے کے لیے. تو امم سابقہ یعنی انبیاء سابقین اور اسی طریقے سے ان کے امتوں اور قوموں کے واقعات کو قرآن مجید تفصیل کے ساتھ، مطلب یہ ہے کہ جگہ جگہ بیان کرتا رہتا ہے مختلف مسائل احکام سمجھانے کے لیے اور اس طریقے سے عبرت کے لیے کہ دنیا میں انبیاء بھی آ گئے اور انبیاء تشریف لائے، قومیں آئی، جس جس قوم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیغام کو قبول کیا، اس پر عمل کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو دنیا آخرت کے کامیابیوں سے نوازا. اور جس جس قوم نے نبی کی دعوت کو قبول نہیں کیا، سرکشی طغیانی کا راستہ اختیار کیا، ایک وقت تک اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ڈیل دی، اور اس کے بعد پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر اپنے عذاب کا کوڑا برسایا اور دنیا کے چہرے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا نام و نشان مٹا دیا. تو یہ علم بھی قرآن مجید کے علوم میں سے ایک اہم علم ہے. اور چوتھا علم جو قرآن مجید کا ہے، جو مرکزی علوم میں سے چوتھا علم ہے، وہ ہے علم السلوک. علم السلوک، علم السلوک کا معنی کیا ہوتا ہے؟ یعنی دل سے سب کو نکال کر اللہ تبارک و تعالیٰ کو دل میں بسانا، یہ ہے علم السلوک. سلوک مطلب یہ ہے کہ مخلوقات کو آہستہ آہستہ چھوڑتے جانا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو حاصل کرتے جانا، یہ علم السلوک ہے. علم السلوک کے اندر کیا ہوتا ہے کہ آدمی اعتماد، توکل، بھروسہ صرف کس پر کرتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ پر کرتا ہے. اسباب کو استعمال کرتا ہے لیکن اسباب پر توکل اور بھروسہ نہیں کرتا. یہی فرق ہے ایک مسلمان میں اور ایک کافر میں. اسباب کافر بھی استعمال کرتا ہے، اسباب مسلمان بھی استعمال کرتا ہے. اللہ کے نبی کا حکم ہے کہ آپ اسباب کو ضرور اختیار کریں، استعمال کریں، لیکن مسلمان کے لیے حکم یہ ہے کہ آپ تو ایک خالق ہو، مسلمان ہو، لہذا اسباب کو استعمال کرے، لیکن آپ کا اعتماد اسباب پر نہ ہو بلکہ کس پر ہو؟ اللہ پر ہو. اور کافر جو ہوتا ہے وہ اعتماد اللہ پر اعتماد کے بجائے وہ کس پر اعتماد کرتا ہے؟ اسباب پر اعتماد کرتا ہے. تو مسلمان ہمیشہ ہر کام کی نسبت اسباب کی طرف نہیں کرتا، کس کی طرف کرتا ہے؟ اللہ کی طرف کرتا ہے. اور کافر جو ہے نا وہ نسبت کس کی طرف کرتا ہے؟ غزوہ حدیبیہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ساتھیوں کے ساتھ صحرا میں ٹھہرے ہوئے تھے، رات کو بارش ہو گئی، صبح ہو گئی، تو آپ نے فرمایا کہ جب رات گزر گئی، صبح ہو گئی، تو بعض لوگ اللہ اللہ کے رسول پر جو ہے نا ایمان رکھنے والے تھے اور بعض لوگ اللہ اللہ کے رسول کا انکار کرنے والے تھے. اور پھر آپ نے تفصیل بیان فرمائی کہ جو غیر مسلم ہے، جو اللہ اللہ اللہ, اللہ کے رسول پر اعتماد نہیں رکھتے ہیں، ہو گئی تھی مترنا بنو کذا و کذا، رات کو اس لیے بارش ہو گئی کہ ہواؤں کا رخ یوں چلا اور اس طریقے سے بادلوں کا رخ یوں چلا اور اس طریقے سے جو ہے نا فلاں ستارہ جو ہے نا وہ اس طرف آ گیا تو بارش ہو گئی. اور مسلمان کیا کہتے ہیں؟ موترنا بفضل اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے فضل سے اپنے کرم سے جو ہے نا ہمارے اوپر بارش کو کیا کر دیا. تو مسلمان بارش کی نسبت اللہ کی طرف کرتا ہے اور کافر بارش کی نسبت کس کی طرف کرتا ہے؟ ستاروں کی طرف کرتا ہے اور اس طریقے سے ہواؤں کے رخ کی طرف کرتا ہے. تو یہ فرق ہے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ سلوک کہتے ہیں. یعنی وہ آیتیں جس میں اللہ تعالیٰ پر اعتماد کے رائے ہے، تو ایسی آیتیں بہت ساری ہیں قرآن مجید کے اندر. چند آیتیں بطور مثال میں آپ کے سامنے پڑھ کے سناتا ہوں. ولما را المؤمنون الاحزاب قالوا هذا ما وعد الله رسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم الا ایمانا وتسلیما. جب ایمان والوں نے لشکروں کو دیکھا تو کہا کہ یہ تو وہی ہے جس کا وعدہ ہمارے ساتھ اللہ کے رسول نے کیا تھا، اور ان لشکروں نے ان کی ایمان میں اور اضافہ کر دیا. لشکر سے جو ہے نا وہ ان کے جو عزائم تھے اور اس طریقے سے ان کے جو ہمت تھی وہ دبی نہیں اور پست نہیں ہوئی، بلکہ اس سے ان کی ایمان میں اور کیا ہو گیا؟ اضافہ ہو گیا احد میں. تو مطلب یہ ہے کہ دشمن بہت بڑی تعداد میں ہے، مسلمان دشمن کی بڑی تعداد نہیں ہے. کہ مسلمان دشمن کے لشکر کو نہیں دیکھتا، وہ اللہ کو دیکھتا ہے. اس کا اعتماد بھروسہ کس کے اوپر ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر ہے. الذین قالوا قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم ایمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوکیل. تفسیر کے ساتھ بخاری کے اندر آپ نے اس سال جو ہے نا یہ روایت پڑھی ہے کہ جب اطلاع دی گئی دشمن 3 لاکھ دشمن جو ہے نا وہ آپ کے استقبال کے لیے تیار کڑی ہے، اور یہاں مسلمانوں کی تعداد کیا تھی؟ بہت کم، 3,000. تو اس خبر نے مسلمانوں کے ایمان میں اضافہ کر دیا، مسلمان کی ہمت پست نہیں ہوئی اس خبر کے ملنے کے بعد. کیوں؟ اس لیے کہ ہاں، اور کیا کہا؟ کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ بھروسہ کرتے ہیں، اللہ ہمارے لیے کافی. اور ظاہر ہے جب اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے ساتھ ہوگی تو 3 لاکھ کے لشکر کچھ بھی نہیں ہے. 3 لاکھ کے لشکر کے لیے پھر ایک آدمی بھی کیا ہوتا ہے؟ کافی ہوتا ہے. تو انہوں نے کیا کہا؟ وقالوا حسبنا الله ونعم الوکیل فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء. پھر وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتیں لے کے واپس آئے اور دشمن نے ان کو خراش، دشمن کی بڑی تعداد ان کو خراش بھی نہ لگا سکی، صحیح سلامت واپس آ گئے. یہ ہے سلوک. اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ارشاد ہے وتوکل علی الذی لا یموت، اس ذات پر اعتماد کرے جس کو کبھی موت نہیں آتی ہے. موت تو دور کی بات ہے، جس کو کبھی اونگ نہیں آتی ہے، حی اور قیوم ذات ہے، اس پر اعتماد کرے تمام کے تمام جو ہے نا معاملات میں. وعلی اللہ فتوکل المؤمنین، اور اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان والے کیا کرے؟ توکل کرے. تو یا یہ ہے کہ یہ امر بصورت خبر ہے، یعنی اللہ ہی پر ایمان والے کیا کرتے ہیں؟ توکل کرتے ہیں. فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، جب آپ کسی کام کا پختہ ارادہ کریں تو ظاہر ارادہ کرنا تو آپ کا کام ہے، لیکن آگے آپ توکل پر کس کے اوپر کریں؟ اللہ کے اوپر کریں. سمجھے نا؟ جب آپ کسی کام کا پختہ ارادہ کریں تو ارادہ کرنا آپ کا کام ہے، اور آپ کے ارادے کے مطابق اس کام کو واقع کرنا یہ آپ کا کام نہیں ہے. آگے کس کا کام ہے؟ اللہ کا کام ہے. پھر آگے جو ہے نا اللہ پر توکل کرے، اعتماد اور بھروسہ. پھر آگے آپ کا جو ہے نا کس پر ہو؟ اللہ پر ہو. دعا مانگے یقین کے ساتھ، لیکن آپ کا کام ہے دعا مانگنا، دعا کو قبول کرنا یہ آپ کا کام نہیں ہے. آپ اپنا کام کریں اور اللہ کے کام میں مداخلت نہ کریں، بیچ سے پھر نکل جائے. ماشاءاللہ، بیچ سے پھر نکل جائے، آگے اللہ کا کام اللہ کے حوالے کرے، پھر دیکھیں کہ آپ کی دعائیں قبول ہوتی یا نہیں ہوتی. آپ دعا مانگتے ہیں تو وہ بکری ہوتی ہے اور صحیح طریقے سے اللہ ہوتے ہیں، اور جب تھوڑی سی تاخیر ہو جاتی ہے قبولیت میں تو دعا مانگتا ہوں قبول نہیں ہوتی. بھائی آپ تو اللہ کے کام میں کیوں مداخلت کرتے ہو؟ آپ کا کام ہے دعا مانگنا، آپ دعا مانگے اور بیچ سے نکل جائے، آگے اللہ کا کام اللہ کے اللہ کا کام جانے. وہ آپ کے دعا کو کس شکل میں، کس صورت میں قبول کرتا ہے اور کس گھڑی میں قبول کرتا ہے، یہ اس کا کام ہے. وہی چیز آپ کو عطا کرتا ہے جو آپ نے مانگی ہے، یا یہ ہے کہ آپ کے لیے ذخیرے آخرت بنا دیتا ہے، دعا کی وجہ سے آپ پر آنے والی مصیبت کو ٹال دیتا ہے، اس کا کام ہے. یا جو چیز آپ نے مانگی ہے، آپ نے پاپڑ مانگا چاہتے ہیں، تو اس کا کام ہے نا. اچھا، وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، جو اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے. اور ہم جب سفر پہ جاتے ہیں، باپ ساتھ ہوتا ہے تو کتنے مطمئن ہوتے ہیں، باپ ساتھ ہیں کوئی پریشانی نہیں. تو یہ جو زندگی کا سفر ہے، کافی طویل سفر ہے، 60-70 سالہ سفر تو ہوتا ہے اکثر لوگوں کا، تو اس سفر میں اگر اللہ ہمارے ساتھ ہو تو پھر کوئی پریشانی ہوگی؟ باپ ہمارے سارے مسائل حل بھی نہیں کر سکتا، اور جیسے ہم محتاج ہیں وہ بھی محتاج ہیں، لیکن کتنا مطمئن ہوتے ہیں ہم لوگ. لیکن جب ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کر جاتے ہیں تو اللہ ہمارے ساتھ ہو جاتے ہیں، اور جب اللہ ساتھ ہوتا ہے تو پھر سب کچھ آسان ہوتا ہے، اور ساری پریشانیاں جو ہے نا پھر وہ حل ہو جاتی ہے، پھر پریشانی نہیں رہتی. انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم واذا تلیت علیہم آیاتی زادتهم ایمانا وعلی ربهم یتوکلون. ایمان والوں کے سامنے جب اللہ کا تذکرہ ہوتا ہے تو خوف کی وجہ سے ان کے رنگ تبدیل ہو جاتے ہیں اور کانپنے لگتے ہیں، کیونکہ ایمان والا اپنے رب کو جانتا ہے. انما یخش اللہ من عباده العلماء، سب سے زیادہ اللہ سے، اس لیے کہ اللہ کو جانتے، اللہ کی طاقت کو جانتے. تو ایمان والے جو ہے نا وہ خوف کی وجہ سے ان کے چہروں کا رنگ تبدیل ہو جاتا ہے اور کانپنے لگتے ہیں. اور جب ان کے سامنے، یہ تو اس وقت کا حال ہوتا ہے کہ جب رات کو تہجد کی نماز کے لیے اٹھتے ہیں، تہجد کی نماز پڑھتے ہیں، اور پھر اللہ کا نام لے کے اپنی درخواستیں اللہ کے سامنے پیش کرتے ہیں. اذا ذکر اللہ خالیا ففاضت عیناہ، سات آدمی قیامت کے دن اللہ کے عرش کے سائے میں ہوں گے. ایک وہ آدمی جو رات کی تنہائی میں اللہ کو یاد کرتا ہے، پھر اللہ کے خوف سے جو ہے نا اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے ہیں. یہ ایمان والوں کا حال ہوتا ہے. اور جب صبح ہو جاتی ہے، اپنے گھر سے نکل کر جامعہ اور یہاں قرآن مجید کے تفسیر کے درس میں شریک ہوتا ہے، قرآن مجید کے جب آیتیں ان کے سامنے پڑھی جاتی ہے، زادتہم ایمانن، تو ایمان میں کیا ہوتا ہے؟ اضافہ ہوتا ہے. وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اور پھر اللہ تعالیٰ کے اوپر کیا کرتا ہے؟ زندگی کے ہر موڑ پر جو ہے ان کا اعتماد اور بھروسہ کس پر ہوتا ہے؟ اللہ پر. کیونکہ قرآن تو ہمیں یہی پیغام دے رہا ہے، یہی سبق دے رہا ہے ہمیں قرآن. تو یہ سلوک ہے، سمجھے نا. اور آج کل لوگوں نے علمی سلوک کو جو ہے نا اتنا بدنام کر دیا کہ سب سے زیادہ بیکاری وہی آدمی ہوتا ہے، اور سب سے زیادہ لوگوں کے جیبوں پر نظریں ان کی ہوتی ہیں جو اسی صف میں داخل ہوتا ہے اور شامل ہوتا ہے. بلکہ اکثر لوگ کہتے ہیں اگر آپ کو پیسہ چاہیے تو آپ پیر بن جائے، مال چاہیے، دولت چاہیے، گاڑی چاہیے، مکان چاہیے، بنگلہ چاہیے، تو آپ کیا بنے؟ پیر بنے. یہ کلمات جو ہے نا اس وقت ہر آدمی کی زبان پر ہے، اور اکثر لوگ اسی نیت سے جو ہے نا جاتے ہیں. اس طرف. تو علم سلوک کو کیا کر دیا؟ بدنام کر دیا. جاہل لوگ جو ہے نا وہ علم سلوک کے کروائے ہیں پھر بنے بیٹھے ہیں، حالانکہ ایسے لوگوں کو حق حاصل نہیں ہے کہ وہ اس راستے میں بیٹھے اور پھر جو ہے نا لوگوں کو بیعت کرنا شروع کرے اور پھر خاص کر جو ہے نا علماء کو، کیونکہ علم سلوک ایک بہت بڑا وسیع علم ہے اور اس کے اپنے اصول ہے، اپنے قواعد ہے. علماء کے سوا کوئی اور آدمی جو ہے نا ان اصول اور قواعد کو نہیں جان سکتا. اچھا، یہ چار علوم ہے. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں چار علوم قرآن مجید مرکزی علوم ہے اور مقصودی علوم ہے. اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے علوم ہیں جس کا تذکرہ قرآن مجید میں موجود ہے، لیکن وہ کسی نہ کسی درجے میں ان چار علوم کے ساتھ آ کر جو ہے نہ لگ جاتے ہیں، اور یہ چار علوم قرآن مجید کے مرکزی علوم ہیں. تیسرا قول استاد المفسرین اور اسی طریقے سے شیخ التفسیر حضرت مولانا وہ کہتے ہیں کہ قرآن مجید کے چار ہیں اور ہر حصے میں ایک مرکزی علم کا بیان ہے. چار حصے ہیں قرآن مجید کے اور ہر حصے کے اندر ایک مرکزی علم کا بیان ہے، تو گویا کہ ان کے ہاں بھی قرآن مجید کے جو مرکزی علوم ہیں وہ کتنے ہیں؟ چار ہیں. تو یہ فرماتے ہیں کہ قرآن مجید کے چار حصے ہیں اور ہر ایک حصہ الحمدللہ سے شروع ہوتا ہے. پہلا حصہ قرآن مجید کا وہ سورہ فاتحہ سے شروع ہوتا ہے اور کہاں تک ہے؟ سورہ مائدہ کے آخر تک ہے. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، پہلا حصہ ہے جو الحمدللہ سے شروع ہوتا ہے. اور کہاں تک یہ حصہ جاتا ہے؟ سورہ مائدہ کے آخر تک جو ہے نا یہ حصہ جاتا ہے. اس حصے کا جو مرکزی علم ہے وہ کیا ہے؟ خالقیت باری تعالی. یعنی سورہ فاتحہ سے لے کر سورہ مائدہ کے آخر تک یہ جو حصہ ہے قرآن مجید کا، اس حصے کا موضوع خالقیت باری تعالی ہے. اور اس حصے کا جو مرکزی علم ہے وہ کیا ہے؟ خالقیت باری تعالی ہے، کہ کل کائنات کا خالق اللہ تبارک و تعالی ہے اور اللہ ہی نے کائنات کو وجود میں لایا ہے. یہ اس حصے کا مرکزی علم ہے اور الحمدللہ سے یہ حصہ شروع ہوتا ہے. دوسرا حصہ سورہ انعام ہوتا ہے اور یہ حصہ بنی اسرائیل آخر تک جو ہے نا یہ حصہ ہے، اور یہ حصہ بھی الحمدللہ سے شروع ہوتا ہے، الحمدللہ سے شروع ہوتا ہے. الحمدللہ الذی خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور ثم الذین کفروا بربهم یعدلون، یہ حصہ بھی الحمدللہ سے شروع ہوتا ہے. اور یہ کہاں سے کہاں تک ہے؟ سورہ انعام سے سورہ بنی اسرائیل کے آخر تک یہ حصہ ہے. اس حصے کا جو مرکزی علم ہے وہ کیا ہے؟ ربوبیت باری تعالی ہے. پہلے حصے کا مرکزی علم خالقیت باری تعالی اور دوسرے حصے ربوبیت باری تعالی ہے، کہ کائنات پیدا کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے کائنات کو کسی بت یا کسی اور مخلوق کے رحم و کرم پر نہیں چھوڑا، بلکہ کائنات پیدا کرنے کے بعد کائنات کی ہے اس کمال تک پہنچاتے بھی اللہ تبارک و تعالی ہے، اور کائنات کے ذرے ذرے کو اس کے کمال تک پہنچاتے وقت دشمن سے حفاظت، نامناسب ہواؤں سے حفاظت، اور اس طریقے سے مہلک بیماریوں سے اور جراثیم سے حفاظت بھی کون کرتا ہے؟ اللہ بھی کرتا ہے، اللہ کرتا ہے. اور بقا کے تمام اسباب جو ہے نا وہ کون پیدا کرتا ہے؟ اللہ پیدا کرتا ہے. ربوبیت جو ہے نا اس حصے کا مرکزی علم ہے. تیسرا حصہ پر شروع ہوتا ہے اور یہ حصہ کہاں تک ہے؟ آخر تک ہے. اور یہ حصہ بھی الحمدللہ سے شروع ہوتا ہے. ولم یجعلہ عوجا یہ حصہ بھی الحمد سے شروع ہوتا ہے اور اس حصے کا جو کیا ہے تصرف باری تعالیٰ ہے، یعنی کل کائنات کے اندر متصرف کون ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ ہے. ہوائیں اللہ کے حکم سے چلتی ہے اور اسی طریقے سے موسم اللہ کے حکم سے عدلتے بدلتے ہیں، اور اسی طریقے سے راتیں دن کے بعد، رات دن کے بعد، اور دن کے بعد رات کے بعد دن، اور اس طریقے سے سردی کے بعد گرمی، گرمی کے بعد سردی، خزان کے بعد بہار، بہار کے بعد خزان. یہ متصرف کون ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ ہے. ہر چیز کے اندر متصرف. ہر درخت کو پتہ ہے کہ میں نے کب جو ہے نا کلی بننا ہے، کل کب جو ہے نا میں نے پھول بننا ہے، اور کب میں نے مجھے جو ہے نا میں نے پل لینے ہیں، اور اس طریقے سے کیا پل جو ہے نا میں نے دینے ہیں. ہر چیز کو پتہ ہے، متصرف اللہ تبارک و تعالیٰ ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس طریقے سے جو ہے متصرف ہے، یہ دنیا بھر کے تمام درختیں اسی کے علم میں ہے، اور اسی کے حکم سے وہ کیا کرتا ہے، ہواؤں کے جھونکوں سے جو ہے نا وہ حرکت کرتا ہے، اور اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم تک جو ہے نا وہ درخت کے ساتھ جڑ رہتا ہے، اور جب جدائی جو ہے نا وہ گر جاتا ہے. تو یہ متصرف کون ہے؟ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہے. انسان متصرف نہیں ہو سکتا. کیوں؟ کہ ہم تو اپنے جسم کے بارے میں معلومات نہیں رکھتے ہیں. یہاں سے ہم جاتے ہیں کہاں تک؟ گلشن چورنگی تک ہم جاتے ہیں، تو وہاں تک جاتے وقت ہمیں یہ بھی معلوم نہیں ہوتا کہ یہاں سے ہم کتنے قدم لے کر وہاں تک جا چکے ہیں، ہمیں پتہ نہیں ہوتا. اسی طریقے سے ہمیں یہ بھی پتہ نہیں ہوتا کہ کس سپیڈ سے ہم گئے ہیں، رفتار کیا تھی، اور کتنے قدم ہم نے کس سپیڈ سے لیے، اور کتنے قدم کے بعد پھر ہماری سپیڈ میں کیا ہو گیا، کمی یا اضافہ ہو گیا، یہ بھی ہمیں پتہ نہیں ہوتا. یہ تو ہماری ظاہری افعال ہے جس کا ہمیں پتہ نہیں ہوتا. اندرونی افعال کے قدم لے کر آگے بڑھتے وقت ہماری کون کون سی جو ہے نا پٹے نسے جو ہے نا وہ رہی تھی، کون سی جو ہے نا وہ لمبی ہو رہی تھی، کون سی جو ہے نا وہ سکڑ رہی تھی، اور اس طریقے سے جو ہے نا کتنے اعضا رگ حرکت کر رہے تھے، اس کا بھی ہمیں پتہ نہیں ہوتا. عام آدمی تو چھوڑے، یعنی بڑے بڑے اولیاء کو بھی پتہ نہیں ہوتا. تو مخلوق کمزور ہے، مخلوق جاہل ہے، مخلوق بے بس ہے. اپنے جسم کی ظاہری افعال کا بھی پتہ نہیں ہے، اندرونی افعال کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. تو کل کائنات کے اندر متصرف کون ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ ہے. یہ قرآن مجید کی تیسرے حصے کا مرکزی علم ہے، ماشاء اللہ. چوتھا حصہ قرآن مجید کا شروع سورہ سبا سے، جو کہ قرآن آخر تک جاتا ہے. یہ حصہ، یہ چوتھا حصہ ہے، سورہ سبا سے شروع ہوتا ہے اور قرآن مجید کے آخر تک جو ہے یہ حصہ جاتا ہے. اور یہ حصہ بھی الحمدللہ الذی لہ ما فی السماوات وما فی الارض ولہ الحمد فی الآخرۃ وہو الحکیم الخبیر، یہ بھی الحمدللہ سے شروع ہوتا ہے. اور اس آخری حصے کا جو مرکزی علم ہے وہ کیا ہے؟ یعنی اکثر اس حصے کے اندر مالکیت باری تعالیٰ کو بیان کیا گیا ہے، اور اس طریقے سے شفاعت قہری کے نفی کی گئی ہے کہ زبردستی کوئی نہیں کر سکتا اللہ کے اوپر، سمجھے نا؟ شفاعت قہری کی نفی کی گئی ہے اس حصے کے اندر، اور اس طریقے سے مالکیت باری تعالیٰ کو کیا گیا ہے، بیان کیا گیا ہے. دنیا کا مالک بھی اللہ ہے، لیکن دنیا کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ جہانی مالک بھی، مجازی مالک بھی موجود ہے. یعنی ہم اپنے گھر کے مالک ہیں، اپنے پلاٹ کے مالک ہیں، اس حیثیت سے کہ ہم متصرف ہیں اس میں، اس میں ہم مکان بنا سکتے ہیں، جب چاہے اس کو بیچ سکتے ہیں، یہ تصرف ہے. تصرف کی حیثیت سے ہم اپنے گھر کے مالک ہیں، اپنی زمین کے مالک ہیں. لیکن ہمارا جو گھر ہے، جو زمین ہے، اس کا اصل مالک کون ہے؟ اللہ ہے. اللہ ہی نے اس زمین کو پیدا کیا ہے، خالق وہی ہے، مالک وہی ہے. اس طریقے سے ریاست کا بادشاہ، اصل بادشاہ تو اللہ ہے، لیکن مجازی بادشاہ بھی موجود ہے. اور آخرت میں پھر کیا ہوگا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ اکیلا بادشاہ ہوگا، پھر سارے مجازی بادشاہ بھی کیا ہو جائیں گے. اعلان ہوگا لمن الملک الیوم، اور پھر کوئی جواب دینے والا نہیں ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ خود جواب دیں گے. للہ الواحد القہار، آج صرف اور صرف اللہ کی بادشاہت ہے، مخلوق کی جو مجازی بادشاہتیں تھی وہ بھی کیا ہو گئی؟ ختم ہو گئی. تو شفاعت قہری کی بساط کیا ہے؟ نفی ہے. کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم میں ہے کہ ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو پیغمبر کے لیے شفاعت قہری کیا کریں گے؟ ثابت کریں. اللہ جس کو پکڑے محمد چھڑائے، محمد جسے پکڑے اسے کوئی چھڑا نہیں سکتا. رضا خان کیا اشعار ہے، اور بڑا عجیب کہتا ہے کہ عرش پہ نام اللہ ہے، فرش پہ نام، فرش پہ جب تشریف لائے تو کیا ہو گئے؟ مصطفیٰ بن گئے. اور قیامت کے دن پاور جو ہوگا وہ اللہ کے پاس نہیں ہوگا، وہ کس کے پاس ہوگا؟ مصطفیٰ کے پاس ہوگا. اللہ تبارک و تعالیٰ جس کو پکڑے گا تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھ جائیں گے اور اس کو جو ہے نشوا کر جنت بھیج دیں گے. خدا جس کو پکڑے محمد چھڑائے، محمد جسے پکڑے اسے کوئی چھڑا نہیں سکے گا. تو یہ حالت ہوگی، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر شفاعت قہری جو ہے نا وہ مانتے تھے کہ زبردستی جو ہے نا چھڑا کر لے جائے گا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہ اللہ کے حکم کے بغیر، اللہ کی اجازت کے بغیر بارگاہ میں کوئی شفاعت بھی نہیں کر سکتا. آدر صلی اللہ علیہ وسلم بھی بار بار اللہ سے اجازت طلب کریں گے، اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف اللہ سے جب اجازت ملے گی تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت فرماتے رہیں گے. اور آپ کی جو محبت ہے اپنے ساتھ، اس سے اندازہ لگاؤں جو آج جو اس سال آپ نے پڑھی ہے کہ آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم امت کے لیے بارگاہ الہی میں پیشیاں لگائیں گے، اور اس طریقے سے وہاں سجدوں میں گریں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حمد و ثنا بیان کریں گے، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اعلان ہوگا یا محمد ارفع راسک سنتوتا واشفع تشفع، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سر اٹھائیے، اور اللہ کی رحمت جوش میں آئی ہے، آج جو مانگو گے وہ دیا جائے گا، جس کے لیے آپ شفاعت کرو گے آپ کی شفاعت قبول، اجازت ہے نہیں. تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں بھی گریں گے اللہ کی اجازت سے، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اجازت دیں گے کہ اب شفاعت کی درخواست سے پیش کریں، پھر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت کی درخواست سے پیش کریں گے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے شفاعت پر جو ہے نا فیصلے پر فرمائیں. تو شفاعت قہری کی نفی ہے آخری حصے میں. چوتھا قول علامہ علوم قرآن کے بارے میں علامہ شبیر احمد عثمانی نور اللہ عنہ کا ہے، حضرت عثمانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ قرآن مجید کے چھ مرکزی مضامین ہیں، اور باقی جو مضامین ہیں وہ کسی نہ کسی درجے میں ان چھ مضامین کے ساتھ آ کر لگ جاتے ہیں. نمبر ایک توحید باری تعالی، نمبر دو رسالت، نمبر تین احکام، نمبر چار قیامت کا تذکرہ، اور نمبر پانچ ماننے والوں کے احوال، اور نمبر چھ نہ ماننے والوں کے احوال. تو
ماننے والوں کے احوال، نہ ماننے والوں کے احوال، اس سے پھر ان حضرات نے تعداد کم بتائی، انہوں نے ان دونوں کو ایک حصے میں تقسیم کیا قصص میں. تو ان کے ہاں کل علوم جو قرآن مجید کی ہے وہ کتنے ہیں؟ 6 ہے، توحید ہے، رسالت ہے، اور اس طریقے سے احکام ہے، قیامت ہے، ماننے والوں کے احوال اور نہ ماننے والوں کے احوال. یہ 6 علوم جو ہے تفصیل کے ساتھ بیان کیے گئے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ آپ یہ بات بھی ذہن میں رکھے کہ اللہ تبارک و تعالی کا رحم کرم دیکھیے، اور اسی طریقے سے اپنے بندوں کے ساتھ جو اللہ تبارک و تعالی کے شفقتیں ہیں، ذرا اس سے آپ ان کا اندازہ لگائیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے جو شریعت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو دی ہے، اور اس شریعت کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے جو احکام دیے ہیں قرآن مجید کے اندر، وہ تمام کے تمام احکام عرب کے جو فطرتی صحیحہ ہے اس کے مطابق دیے گئے. اور اس طریقے سے ان کے جو رسومات تھی، ہر قوم کے اپنے اپنی رسومات ہوتی ہیں، تو ان کے وہ رسومات کہ جو اللہ کے احکامات کے ساتھ متصادم نہیں تھی، ان کو بھی اللہ پاک نے اس شریعت کا حصہ بنایا. اور اس سے پہلے جو انبیاء ان کے قوموں جو رسومات اللہ کے احکام سے متصادم نہیں تھی، ان کو بھی اللہ تبارک و تعالی نے ان انبیاء کی شریعت کا حصہ بنایا تاکہ شریعت لوگوں کے لیے بالکل مانوس ہو، اور اس طریقے سے لوگوں کو اجنبی نہ لگے، اور شریعت کی طرف آنا اور شریعت میں رہ کر زندگی گزارنا لوگوں کے لیے آسان ہو. اس لیے ہر قوم کی عادات کو، ہر قوم کی رسومات کو جو اللہ کے احکامات سے متصادم نہیں ہوتے تھے، اللہ تبارک و تعالی نے اس زبانی کے شریعت کا حصہ بنایا. تو اس طریقے سے قرآن مجید کے جو اصل مخاطب ہے وہ عرب ہے. عرب کے جو فطرت صحیح ہے اس کا لحاظ رکھا گیا شریعت کے اندر. اور اسی طریقے سے جو معاملہ ان کے فطرت صحیح کے مطابق تھے ان کو برقرار رکھا گیا، اور جو فطرت صحیح سے ہٹ گئے تھے، افراد یا تفرید کی طرف گئے تھے، ان کی اصلاح فرمائی. اور کچھ معاملات ایسے تھے کہ جو فطرت صحیح ہے کہ بالکل خلاف تھے، ان کو ختم کیا. فقہ کی کتابوں کے اندر آپ نے پڑھا ہے جو عربوں میں پہلے سے رائج تھے اور شریعت نے ان کو برقرار رکھا، اس لیے کہ وہ فطرت صحیح کے مطابق تھے. اور کچھ معاملات جو عربوں کے تھے وہ جو فطرت صحیح ہے اس سے وہ ہٹ گئے تھے، افراد کی طرف یا تفرید کی طرف، تو شریعت نے وہاں اصلاح فرمائی ان بیعات کی اور ان معاملات کی. اور کچھ بیوع اور اس طریقے سے معاملات ایسے تھے کہ جو شریعت کی بالکل خلاف تھے، تو ان کو کیا کر دیا؟ ختم کر دیا. اسی طریقے سے بہت سارے رسوم جو ان کے شریعت سے متصادم نہیں تھے، ان کو شریعت کا حصہ بنا دیا تاکہ دین اسلام لوگوں کے لیے بالکل اجنبی نہ ہو، اور اسی طریقے سے جو ہے نا ایک مانوس بن جائے. کیونکہ انسان کی فطرت ہے کہ جس شے کو یہ جانتا ہے اور جو مطلب یہ ہے کہ اس نے پہلے دیکھی ہو، اس کی طرف میلان زیادہ ہوتا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے جنت کے تمام پلوں کو دنیا کے پلوں کے اجناس انواع پر پیدا فرمائے. حالانکہ شکل ایک جیسی ہوگی، ذائقہ زمین آسمان کا فرق ہوگا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ شکل کے پلوں کو پیدا کر سکتے تھے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہاں تمام پلوں کو دنیا کے پلوں میں، کیونکہ آدمی جس سے مانوس ہوتا ہے اسی کی طرح میلان زیادہ ہوتا ہے. اور اور ظاہر ہے پھر جب آدمی غائب تو پھر اس نے دنیا کا بھی یہی پل کھایا ہوگا، جب اسے کھائے گا تو پھر پتہ چلے گا کہ رنگ تو ایک جیسا ہے لیکن ذائقے میں جو فرق ہے وہ بہت زیادہ ہے، تو زمین آسمان کا فاصلہ بھی کچھ نہیں ہے اس کے آگے. اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید کے اندر تین طرح کے خطاب فرماتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا خطاب مشفقانہ بھی ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا خطاب کہیں حاکمانہ بھی ہوتا ہے اور کہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا خطاب حکیمانہ ہوتا ہے، کیونکہ اللہ اپنے بندوں سے بہت ہی زیادہ محبت کرتے ہیں. تو ایک باپ اپنی اولاد سے جب محبت کرتا ہو اور وہ صحیح معنی میں جو ہے نا وہ کیا ہو، باپ ہو، اور وہ غافل نہ ہو اپنی اولاد سے، تو وہ کیا کرتا ہے، وہ اپنی اولاد کو سمجھاتا رہتا ہے اور سمجھانے کے لیے وہ کیا کرتا ہے، سب سے پہلے اپنی محبت اولاد کے دل میں بھر دیتا ہے تاکہ میری باتیں میری اولاد جو ہے نا وہ مانے اور انکار نہ کرے، پھر وہ انتہائی پیار سے سمجھانا شروع کر دیتا ہے اور اسی طریقے سے پھر وہ مثالیں لا کے سمجھاتا ہے اور اسی طریقے سے سمجھانے کے لیے وہ مختلف طریقے اختیار کرتا ہے، اور اس طریقے سے سمجھنے میں جو رکاوٹیں ہوتی ہیں ان کو کیا کرتا ہے، دور کرتا ہے. ٹی وی چل رہا تو اس کو بند کرا دیتا ہے، موبائل اگر کسی کے ہاتھ میں ہو تو اس کو ہٹا دیتا ہے تاکہ سمجھنا کیا ہو جائے، آسان ہو جائے. تو یہ ایک مشفق باپ جو ہے نا یہ اس کا طریقہ ہوتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی قرآن مجید کے اندر اسی طریقے سے مشفقانہ احکام دیے. آپ قرآن مجید کے اندر پڑھیں گے حیران ہو جائیں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مہم مسائل سمجھانے کے لیے مثالیں دی ہے، تو یہی تو مشفقانہ احکام ہے، سارے مثالیں دیتا ہے، کیونکہ مثال سے بات اچھے طریقے سے ذہن میں اترتی ہے. انسان مشاہدے کی دنیا میں رہتا ہے اور مثال کے اندر کیا ہوتا ہے کہ عقلی چیز کو اس کی صورت میں پیش کیا جاتا ہے، جو چیز نظر نہیں آتی اس کو مثال کے اندر اس شے کی صورت میں پیش کیا جاتا ہے کہ جو آنکھوں سے نظر آتی ہے. تو معنوی کو محسوس کی صورت میں پیش کیا جاتا ہے. اسی طریقے سے جب کسی مسئلے کے لیے یا جب کسی حکم کے لیے مثال بیان کیا جاتا ہے تو اچھے طریقے سے وہ مسئلہ وہ حکم دل میں اتر جاتا ہے اور اسی طریقے سے آدمی کو یاد ہو جاتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالی نے انتہائی مشفقانہ احکامات دیے ہیں اور ان احکامات کے سمجھانے کے لیے پھر اللہ تبارک و تعالی مثالیں بیان کرتے ہیں اور اس کے لیے اللہ تبارک و تعالی ماحول بنا دیتا ہے. اور اس طریقے سے سمجھنے میں جو رکاوٹیں ہیں اس کو کیا کر دیتا ہے، ہٹا دیتا ہے، یہ کام نہیں کرو، یہ کام نہیں کرو، یہ نہیں کرو، یہ نہیں کرو. اسی طریقے سے اور ایسے احکامات بہت سارے ہیں. بعض احکامات اللہ تبارک و تعالی حاکمانہ ہیں، باپ کو بھی ایسا کرنا پڑتا ہے، کبھی کبھی جو ہے نا وہ سختی کے ساتھ حکم کرتا ہے. بچہ 7 سال کا ہو جاتا ہے تو حکم ہے باپ کو کہ اب سختی کے ساتھ جو ہے نماز کا حکم دیا کرے، اور اگر وہ نماز نہیں پڑھتا ہے تو پٹائی بھی لگا سکتے ہیں، سمجھے نا. تو اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنے بندوں سے بے پناہ محبت ہے، تو کبھی کبھی جو ہے نا اللہ تبارک و تعالیٰ کے اندر حاکمانہ احکامات بھی دیتے ہیں، جیسے کہ قرآن مجید کے اندر ہے فلا تکونن من الجاہلین، سورہ نام میں حاکمانہ حکم ہے. اور اس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ فَإِن فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذًا مِّنَ الظَّالِمِينَ، اگر آپ نے ایسا کر دیا تو آپ بھی کیا بن جائیں گے، ظالم بن جائیں گے. وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُم بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ، ایسے لوگوں کو اپنے سے دور نہ کرے جو صبح شام اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کرتے رہتے ہیں.
ایسے لوگوں کو نہ بگائے اپنے درس سے اور اپنے حلقے سے. غریب ہے اور امیر آپ کے ساتھ بیٹھے ہیں اور غریب آیا آپ نے بگایا, نہیں ایسا نہ کرے. یہ حاکمانہ حکم ہے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ احکام خاص و عام سب کے لیے ہے, اور شاہی حکم جو ہوتا ہے, شاہی فرمان جو ہوتا ہے, وہ وزیر کے لیے بھی ہوتا ہے, وہ عوام کے لیے بھی ہوتا ہے. تو یہ شاہی حاکمانہ احکامات ہیں, اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں دیے ہیں. اسی طریقے سے حکیمانہ احکام بھی اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں دیے ہیں. حکیمانہ احکام کے اندر کیا ہوتا ہے؟ جو حکم دیا جاتا ہے اس حکم کے اندر, یعنی اس حکم کے تعمیل نہ کرنے میں جو مفاسد ہوتے ہیں اور جو خرابیاں ہوتی ہیں وہ بیان کی جاتی ہے, اور تعمیل میں جو فوائد ہے وہ بھی بیان کیے جاتے ہیں. یہ حکیمانہ حکم ہے. جیسے کہ اللہ تبارک و تعالی نے حکم دیا ہے ولا تقربوا الزنا انہ کان فاحشۃ وساء سبیلا, زنا کی طرف نہ جائے. اس لیے کہ زنا کیا ہے؟ بے حیائی کا کام ہے اور بہت برا راستہ ہے. زنا آپ کے قدر و قیمت کو کم کرے گا, آپ کے عزت کو کم کرے گا, آپ کے وزن کو کم کرے گا. ما کان الفحش فی شین الا شانہ, فواحش جب آدمی کی زندگی میں آتے ہیں تو آدمی کا وزن گر جاتا ہے, قدر و قیمت کم ہو جاتی. وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُونَكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ذَاكِرٍ. اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, آپ لوگوں میں کھڑے ہو کر حج کا اعلان فرمائیں, لوگ آپ کی طرف پیدل بھی آئے حج کے لیے پیدل بھی آئیں گے آپ کی دعوت کو قبول کر کے. وَعَلَى كُلِّ ذَاكِرٍ, اور اس طریقے سے دبلے پدلے اونٹوں پر بھی لوگ سوار ہو کر آئیں گے. يَأْتِينَ مِنْ مِنْ فَجٍّ عَمِيقٍ, آئیں گے لوگ دور دراز کے راستوں سے جو ہے نا لوگ ہو کر آئیں گے ادائیگی حج کے لیے. لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ, تاکہ لوگ پہنچے اپنے اپنے جو ہے نا منافع کو, یعنی لوگوں کے لیے لوگوں کے جو فوائد ہے تاکہ لوگ اپنے فوائد کو پہنچے اپنے منافع کو پہنچے. تو اب یہ حکم دیا ہے اور حکم کے اندر آخر میں جا کر فائدہ بتا دیا ہے کہ جب لوگ آپ کے دعوت کو قبول کریں گے اور اس طریقے سے دور دراز سے اپنی حج کے لیے آئیں گے تو جو فوائد اللہ تبارک و تعالی نے لوگوں کے لیے رکھے ہیں روئے زمین کے اوپر وہ فوائد مل جائیں. ساری دنیا کے مسلمانوں کا پتہ سے احوال آپ کو معلوم ہو جائیں گے, اور اس طریقے سے اس کے بعد آپ کے دل کے اندر ایک درد پیدا ہوگا ان مسلمانوں کے لیے جو دنیا کے کسی کونے میں بیٹھے ہیں اور مسائل سے دو چار ہے, یا بیٹھ کر آپ ان کے لیے دعائیں کریں گے اور اس طریقے سے ان کی پریشانیاں ختم کرنے کے لیے آپ کیا کریں گے, کوشش کریں گے, اور اس طریقے سے بہت سارے مریضوں کے بارے میں آپ کو پتہ چلے گا. تو اپنی تکلیف کے اوپر آپ کو صبر اور شکر کا موقع ملے گا, سمجھے نا. تو یہ سارے فوائد ہیں. اللہ تبارک و تعالی نے تعمیل حکم کے آخر میں فوائد کو کیا کر دیا, بیان کر دیا. اس حکم کو کیا کہتے ہیں؟ حکیمانہ حکم کہتے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالی کے اندر مشفقانہ احکام بھی دیے ہیں, حاکمانہ احکام بھی دیے ہیں, اور اسی طریقے سے حکیمانہ احکام بھی اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں دیے ہیں. اسی طریقے سے قرآن مجید کی جو صورتیں ہیں یہ بالکل شاہی خطوط کی طرح ہے. کس کی طرح ہے؟ شاہی خطوط کی طرح ہے. تو جس طریقے سے بادشاہ کسی کو خط لکھتا ہے تو کبھی حمد کے کلمات لکھتا ہے اور کبھی کوئی اور عنوان جو ہے نا وہ کرتا ہے شروع میں, اور کبھی بغیر عنوان کے جو ہے نا وہ خط لکھتا ہے, اور کبھی جو ہے نا مرسل اور مرسل الیہ کے جو خط کو شروع کیا جاتا ہے, اور کبھی جو ہے نا اس کے بغیر
اور اس طریقے سے کبھی پیغام خط جو ہوتا ہے وہ کبھی کیا ہوتا ہے طویل ہوتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالی نے بالکل وہی طریقہ جو عربوں کے اندر خطوط لکھنے کا اور کلام کا جو ہے پہلے سے کیا تھا رائج تھا وہی طریقہ اللہ تبارک و تعالی نے. اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو سب سے بڑا معجزہ ہے وہ کلام معجزے. اللہ تبارک و تعالی نے معجزہ دیا اور وہ معجزہ دیا کہ اس زمانے میں جو سب سے مطلب یہ ہے کہ جو چیز جو عمل لوگوں کو عجیب لگتا تھا اسی عمل کے مطابق اللہ نے ان کو معجزہ دیا. تو عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں اللہ تبارک و تعالی نے عیسیٰ علیہ السلام کو جو معجزہ دیا وہ کیا تھا کہ اللہ کے حکم سے برس بیماری کو ٹھیک کرتے تھے, نابینا کو بینا کرتے تھے, مردے کو زندہ کرتے تھے. اسی طریقے سے موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جادو عروج پر تھا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو موجود کیا دیا یا بھی آسا دیا اور جب اس کو ڈال دیا میدان کے اندر تو اس سے اشتہا بنا اور ان کے تمام جو ہے نا جادو کے جو مختلف شکلیں تھیں وہ ساری رسیوں کو جو ہے نا وہ کھا گئے. تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے تھے تو اس وقت کلام معجز کے چرچے تھے, فصیح کلام کے کی کیا تھے چرچے تھے. اور اس طریقے سے عرب وہ حرم کے اندر جمع ہوتے تھے اور اپنے اپنے قصائد میں اور اس طریقے سے ہر قبیلہ اپنے قبیلے کے لوگوں کرتا تھا فخر کرتا تھا اور اس طریقے سے وہاں اشعار کو دودھ دیتے کیونکہ علم عروج جو ہے اشعار کا کیا ہے ترازو ہے اسی کے ساتھ شعر کا وزن جو ہے نا معلوم کیا جاتا اسی پر فخر تھا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے آخری نبی کو جو معجزہ دیا وہ کلام محمد کا معجزہ دی اور ایسا کلام اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو عطا فرمایا ایسا معجزہ قیامت کے لیے باقی انبیاء کو جو معجزہ دیے تھے وہ اسی وقت کے لیے تھے اور حضرت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو معجزہ دیا وہ قیامت کے لیے اور ایسا معجزہ کہ فصیح بلی سن کر جو ہے نا ان کی ہمتیں پست ہو گئی اور اس لیے کوئی جو ہے نا مقابلے کے لیے قرآن کے مثل لانے کے لیے کوئی بھی آدمی جو ہے نا آستین چڑھا کر میدان میں نہیں آیا اور 1400 سال گزرنے کے بعد اب تک کوئی نہیں آئے قیامت تک نہیں آئے سمجھے نا. تو جس طریقے سے اس زمانے کے اندر کلام کی یہ طریقے تو اسی طریقے سے قرآن مجید کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان تمام اسلوب کو اختیار کہ جس طریقے سے بادشاہ خطوط لکھتے تھے تو کبھی جو ہے نا حمد لکھتے تھے اور کبھی جو مرسل اور مرسلین کے نام سے جو ہے نا خط کو شروع کرتے تھے اور کبھی کسی اور عنوان سے اور کبھی بغیر اور اسی طریقے سے جو ہے نا تو تشبیب یہ بھی ایک قانون ہے کہ پھر تمہید باندھا جاتا ہے اس کے بعد پھر جو مقصد کو بیان کیا جاتا ہے. عربوں کے جو قصائد ہوتے تھے وہ قسم کے ہوتے تھے کہ قصیدے کے اندر پہلے وہ کیا کرتے تھے تشبیب یعنی تمہید باندھتے تھے اور تمہید باندھنے کے بعد پھر جو اصل مقصود ہوتا تھا وہ قصیدے میں بیان کرتے تھے. تو اللہ تبارک ابتدا میں تشبیب کو بھی ذکر کیا ہے والصافات صفا فالزاجرات ظلما یہ تمہید ہے تشبیب ہے اور پھر آگے جو ہے مقصد کو بیان کیا گیا. اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کی بات کرتے ہیں تو اس کے سورہ میں کیا الحمدللہ اور بعض سورتوں کے ابتدا میں کیا ہے سبح للہ ما فی السماوات اور بعض سورتوں کے اندر مرسل اور مرسل الیہ کے نام اور اس طریقے سے بعض سورتوں کے ابتدا کے اندر جو ہے نا اللہ تبارک و تعالیٰ نے مقصد کو ذکر کیا ہے اور بعض صورتوں کے اندر جو ہے نا کوئی عنوان نہیں ہے اذا جا کر منافقون اور اس طریقے سے قسم اللہ فی زوجہ بالکل جو اسلوب عرب کے ہاں رائج تھے اور جو فصیح کلام کے زیور تھے وہ تمام کے تمام طریقے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے ابتدا کے ساتھ ابتدا میں اختیار کیے ہیں یہ پیغام دینے کے لیے کہ یہ اس بادشاہ کا پیغام ہے اور اس بادشاہ کے خطوط ہے اور اس بادشاہ کے میسج ہے جو کل کائنات اور جو کھل کائنات کے نظام کو چلانے والا ہے. اس لیے آپ اپنے کان دو کے بجائے چار اور اسی طریقے سے اپنے دماغ سے تمام کے تمام غموں اور اپنے سینے کو دل کو صاف کر کے انتہائی غور انتہائی فکر کے ساتھ اس کو سنے, اس کو قبول کرے اور اس پر جو ہے نا اس کو جو ہے نا یاد رکھے اور اس کو جو ہے نا سمجھنے کی کوشش کرے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اسی طریقے سے کے مسائل میں ایک مشکل مسئلہ اس میں اس کو آسان کر کے جو ہے نا ختم کروں گا. مشکل مسئلہ جو ہے نا قرآن مجید کے مسائل میں سے ایک مسئلہ کیا ہے, نسخ کا ہے. نسخ کا مسئلہ یہ مشکل مسئلہ ہے اور اس مشکل مسئلے کے اندر جو پیچیدگی ہے وہ یہ ہے کہ متقدمین نے نسخ کی تعریف کچھ بیان کی ہے اور متاخرین نے نسخ کی تعریف کچھ بیان کی ہے. اس لیے متقدمین کے ہاں منسوخ آیتوں کی تعداد بہت زیادہ ہے, متاخرین کے ہاں منسوخ آیتوں کی تعداد پھر کم ہے. تو سب سے پہلے تو آپ ان دونوں حضرات نے جو تعریف کی ہے نسخ کے اس کو ذہن میں رکھ کے. متقدمین کہتے ہیں کہ نسخ کا معنی کیا ہے, تغییر آیت بآیت اخرى, ایک آیت کو دوسری آیت کے ساتھ کیا کرنا, تبدیل کرنا. تغییر آیت بآیت اخرى, ایک آیت کو دوسری آیت کے ساتھ تبدیل کرنا. سواء کان بتقیید مطلق, آگے تعمیم ہے, چاہیے تغییر کس کے ساتھ ہو, مطلق کے تقیید کے ساتھ ہو. مطلب یہ ہے کہ پہلی آیت جو ہے نا وہ مطلق تھی, دوسری آیت آئی اس مطلق کو مقید کر دیا. او تخصیص عام یا عام کے تخصیص کے ساتھ, کیا مطلب, جو پہلی آیت تھی وہ عام تھی اور دوسری آیت جو پہلی آیت کے بعد نازل ہو گئی اس نے اس عام آیت کو کیا کر دیا, خاص کر دیا. او انتہائی مدت عمل, یا یہ ہے کہ پہلے آیت کے اندر جو حکم دیا گیا تھا وہ حکم ایک متعین مدت کے لیے تھا. وہ حکم کیا تھا, متعین مدت کے لیے تھا, اور جب وہ متعین مدت پوری ہو گئی اس کے بعد دوسری آیت آئی اور اس آیت نے بتا دیا کہ اس سے پہلے جو حکم تھا اس حکم کی مدت کیا ہو گئی, ختم ہو گئی. اس لیے اللہ پاک نے اس حکم کو کیا کر لیا, اٹھا لی. او تغیر رسم ثابت او شریعت سابقت, یا یہ ہے کہ ایک رائج جو قوم کے اندر تھا اللہ تعالی نے تبدیل کر دیا. قوم کے اندر ایک عمل اور ایک رسم جو ہے نا وہ رائج تھا اور اسی کے مطابق اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے تاکہ لوگ شریعت سے کیا ہو جائے, مانوس ہو جائے, اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس رسم کو کیا کر دیا, تبدیل کر دیا. لہذا اس کے ساتھ جو حکم دیا اسی کے مطابق جو حکم دیا تھا وہ حکم بھی کیا ہو گیا, ساتھ ساتھ جو ہے نا اٹھایا گیا. یا یہ ہے کہ شریعت سابق کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا, جیسے کہ آج اس سال آپ نے پڑھا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب تک حکم کسی معاملے کے بارے میں نہیں آتا تھا تو اس وقت تک آپ اہل کتاب کے عمل کے مطابق کیا کرتے تھے, عمل کیا کرتے تھے, اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جب حکم آیا کہ اہل کتاب کے ہاں جو عمل ہے اور سابقہ شریعت کے اندر جو یہ عمل اس طریقے سے کیا جاتا تھا اس کو جو ہے نا تبدیل کیا گیا. تو رائج طریقے کے تبدیلی کے ساتھ یا سابق شریعت کے تبدیلی کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کر لیا, تبدیل کر لیا اور اس طریقے سے اس کو اٹھا لیا, اس کی جگہ پر دوسری آیت آ گئی. تو یہ نسخ کی تعریف بیان کرتے ہیں کون, متقدمین. اور آپ نے تعریف سے اندازہ لگایا ہوگا کہ اس تعلیم کے تعلیم بہت زیادہ ہے, تعلیم کیا ہے بہت زیادہ ہے. اس لیے متقدمین کہتے ہیں کہ قرآن مجید کے پانچ منسوخ ہے، منسوخ مطلب یہ معنی ہے کہ بعض آیتیں ایسی ہیں کہ اور جیسے وہ آیت کیا ہو گئی مقید، بعض آیتوں کے اندر حکم کیا تھا عام تھا اور اس طریقے سے اس کے بعد اور اس کے اندر اس حکم کو کیا کر دیا گیا خاص. تو چونکہ یہ تعریف اس تعریف کی وجہ سے متقدمین کہتے ہیں کہ منسوخ آیتوں کی تعداد کتنی ہے؟ 500 ہے، 500 ہے. تو مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ آیتیں جو ہے نا وہ منسوخ اس طریقے سے ہوگی کہ اس پر عمل جائز نہیں یا اس پر عمل نہیں، نہیں عمل ہو رہا ہے اس پر، اور وہ مطلب یہ ہے کہ شریعت کا حصہ ہے. لیکن پہلے حکم کیا تھا؟ مطلق تھا، اب حکم کیا ہے؟ مقید ہے. اب حکم کیا ہے؟ مقید ہے. اسی کے زمانے سیاحت کے زمانے کے اندر آدمی حاکم کیا کہتا ہے کبھی کبھی، مطلب یہ ہے کہ آدمی کو کہتا ہے کہ بھائی بس جو ملے کھاؤ، کہتے ہیں نہیں کہتے، لیکن وہی آدمی کیا ہو جاتا ہے سمجھتا ہے کہ یہ آدمی اس بیماری کے اندر مبتلا ہے، اور اگر یہ ہر چیز کا تکلیف کا نقصان ہوگا تو پھر کیا کرتے؟ قید لگا دیتے کہ آپ فلاں فلاں چیز نہ کھائے. تو اس مطلق حکم کو کیا کر دیا؟ مقید کر دیا. مطلق حکم کو کیا کر دیا؟ مقید. اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر بعض مطلق تھے مقید کر دیے، بعض احکام عام تھے اور ان کو کیا کر دیا؟ اس میں تخصیص کر دی. اصول فقہ کتابوں کے اندر آپ نے جو ہے یہ سارے اصول پڑھے ہیں، تو اس طریقے سے میں نے کہا یہ اس کے وہ ساتھے اور یہ میں اس لیے متقدمین کہتے ہیں کہ آیات منسوخہ جو ہے نا وہ کتنی ہیں؟ 500 ہے. لیکن ان کے مقابلے میں متاخرین جو ہے نا وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ نسخ کہتے ہیں رفع حکم مطلقا بالقراءت او بدون القراءت، ایک حکم کو مطلقت اٹھانا قرت کے ساتھ یا بغیر قرت کی، کیونکہ بعض احکامات ایسے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرت کے ساتھ ان کو اٹھا دیا، اور بعض احکامات ایسے ہیں حکم کو تو اٹھا لیا لیکن قرت باقی ہے. قرآن مجید کے اندر لکم دینکم ولی دین، حکم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اٹھا لیا لیکن قرت کیا ہے؟ باقی ہے. تو بعض احکامات اللہ پاک نے اٹھا لیے قرت کے ساتھ، اور بعض احکامات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے لیکن قرت کو باقی رکھا. تو متاخرین نسخ کی تعریف کا بیان کرتے ہیں رفع حکم مطلقاً بالقراءت او بدون القراءت، یعنی کسی حکم کو اٹھا لینا قرت کے ساتھ یا بغیر قرت کے. یہ تعریف بیان کس کے لیے؟ نسخ کے لیے. اس لیے متاخرین چونکہ جو تعریف بیان کرتے ہیں یہ تعریف اس تعریف میں عموم نہیں ہے، اس تعریف میں کیا نہیں ہے؟ عموم نہیں ہے. اس لیے متاخرین کے ہاں آیات منسوخہ کی تعداد بہت کم ہے. کتنی ہے؟ بہت کم ہے. یعنی 20 آیت جو ہے نا وہ کہتے ہیں کہ منسوخ ہے، متاخرین کہتے ہیں. اور شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ تو پھر اور آگے بڑھتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ 20 بھی نہیں ہے بلکہ ہے 5 ہے، اور باقی جو 15 آیتیں ہیں شاہ ولی اللہ ان کی ان کی وضاحت کی ہے، اور اس طریقے سے ان کے بارے میں انہوں نے یہ کہا کہ یہ منسوخ نہیں ہے. 5 آیتیں جو ہے نا وہ کہتے ہیں کہ یہ کیا ہے؟ منسوخ ہے. لیکن انہوں نے جن 5 آیتوں کو منسوخ کہا اس کے بارے میں بھی کلام کیا ہے کہ یہ آیت بھی کیا نہیں ہے؟ منسوخ نہیں ہے. مثال کے طور پر شاہ صاحب کہتے ہیں کتب علیکم الصیام اذا ان ترک خیرا الوصیت للوالدین والاقربین، کہتے ہیں کہ یہ آیت، یہ حکم جس آیت میں دیا گیا ہے یہ حکم اس وقت تک تھا جب آیت میراث نازل نہیں ہوئی تھی. اس وقت حکم یہ تھا کہ آپ اپنے والدین کے لیے کیا کرے؟ وصیت کرے. کے آیت میراث نازل نہیں ہوئی تھی، اور والدین کے لیے جو حصہ ہے میراث کے اندر وہ نہیں بتایا گیا تھا. تو اس وقت حکم یہ تھا کہ جب وہ مرض الموت میں آپ مبتلا ہو جائے اور موت کے آثار نظر آئے تو اس وقت آپ اپنے والدین کی وصیت کرے، اس وقت حکم یہ تھا. اس آیت کے بعد جس کے لیے کرنا چاہے ان کے لیے آپ کیا کریں؟ وصیت کریں. لیکن اس آیت کے بعد جب آیت میراث نازل ہو گئی، یوصیکم فی اولادکم، یوصیکم اللہ فی اولادکم، آخر تک جو آیت میراث ہے جس میں اصحاب فروض کے حصوں کو بتایا گیا ہے، آیت نازل ہو گئی تو اس آیت کے نزول کے ساتھ جو پہلی آیت وہ کیا ہو گئی؟ منسوخ ہو گئی، جس میں وصیت کا ذکر ہے. سمجھے نا؟ تو صاحب کشاف نے شاہ صاحب کے قول یعنی اس آیت کے نسخ کو بیان کرنے کے بعد پھر کہتے ہیں کہ یہ آیت بھی منسوخ نہیں ہے. یہ آیت بھی کیا نہیں ہے؟ بالکل یہ منسوخ نہیں ہے، بلکہ وہ کہتے ہیں کہ جو پہلی آیت ہے یوسیق اللہ، اس آدمی کے ہاں اب بھی اس پر عمل کرنا مستحب ہے. مثال کے طور پر ایک آدمی ہے اور وہ مسلمان ہو گیا اور مسلمانوں میں اس کے عزیز و اقارب میں سے کوئی بھی آدمی نہیں، اس کے پوری خاندان جو ہے نا وہ غیر مسلم ہے اور اس کا اپنا کوئی بھی آدمی مسلمان نہیں ہے، اور موت کا وقت شروع ہو گیا یعنی مرض الموت کے اندر وہ مبتلا ہو گیا، تو ایسے وقت میں اگر اس کی ماں ہے باپ ہے غیر مسلم ہے اس کے لیے اگر وہ وصیت کرنا چاہے اپنے مال میں سے، تو اسلام کا حکم اب بھی باقی ہے کہ وہ اپنے والدین کے لیے اور اسی طریقے سے اپنے عزیز و اقارب کے لیے جو کہ غیر مسلم ہے وصیت کر سکتا ہے. کیا کر سکتا ہے؟ وصیت کر سکتا ہے، لیکن یہ وصیت فرض نہیں ہے، یہ وصیت فرض نہیں بلکہ یہ وصیت کیا ہے؟ مستحب ہے. لہذا اب یہ تبدیلی کریں گے کہ کتبہ فرض کے معنی میں نہیں ہوگا بلکہ کس کے معنی میں ہوگا؟ ندبہ کے معنی میں ہوگا. کس کے معنی میں ہوگا؟ تو صاحب کشاف کہتے ہیں کہ ایسے لوگوں کے بارے میں یہ آیت اب بھی منسوخ نہیں ہے، بلکہ اس آیت کے اوپر جو ہے نا عمل ہو سکتا ہے. اور یا یہ ہے کہ اسلام کس کے لیے؟ عہد خارجی کے لیے ہے. پھر مطلب یہ ہوگا کہ ایک آدمی کے پاس جب موت کے آثار آ جائے تو ایسے وقت میں وہ کیا کرے؟ وصیت شرعیہ کرے. وصیت شرعیہ کا مطلب کیا ہے؟ کہ ماں زندہ ہے اور علاقے کے اندر یہ رسم رواج کہ ماں دیا جاتا ہے، ماں کو میراث میں حصہ بعض علاقوں کے اندر ہے، لہذا ایسے وقت میں وصیت کرے کہ بھائی جو میرے شرعی وارث ہیں میرے مال میں سے ان کو ان کا حصہ دیا جائے، ماں کو ان کا حصہ دیا جائے اور بیٹیوں کو ان کا حصہ دیا جائے. یعنی اب بھی آدمی وصیت کر سکتا ہے ماں کے لیے. وصیت سے مراد کیا ہے؟ وصیت شرعیہ ہے، مطلب یہ ہے کہ جو شرعی وارث ہے ان کے لیے وصیت کر سکتا ہے، اور خاص کر ایسے علاقوں میں تو بہت زیادہ ضروری ہے کہ جہاں پر عورتوں کو میراث نہیں دیا جاتا ہو، بیٹیوں کو میراث نہیں دیا جاتا ہو، اور اس طریقے سے جو ہے نا ماں کو میراث نہیں دیا جاتا ہو، ایسے علاقے میں تو پھر وصیت کرنا یہ کیا ہے؟ بہت زیادہ ضروری ہے. تو اس صورت کے اندر یہ آیت جو ہے نا یہ منسوخ نہیں ہے. اسی طریقے سے شاہ صاحب کہتے ہیں کہ ایک دوسری آیت ہے ایک خاتون کا شوہر مر جاتا ہے، تو پہلے حکم یہ تھا کہ یہ خاتون جو ہے نا یہ عدت گزارے گی کتنی؟ ایک سال، اور ایک سال جو ہے نا شوہر کے مال سے اس کو گھر دیا جائے گا اور ایک سال تک جو ہے نا اس کو نفقہ دیا جائے گا. جس کا تذکرہ
تذکرہ قرآن مجید کی صحت میں ہے. والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا وصیتا لازواجہم متاعا الی الحول غیر اخراج. کسی خاتون کا شوہر مر جاتا ہے تو ایک سال تک شوہر کے گھر میں وہ رہے گی اور شوہر کو کیا دیا جائے گا, شوہر کے مان سے اس کو کیا دیا جائے گا, نان نفقہ دیا جائے گا. پہلے حکم یہ تھا, بعد میں یہ حکم منسوخ ہوا اس عیز سے والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا یتربصن بانفسہن اربعۃ اشہر وعشرہ. بعد میں اتنا ذل ہو گئی کہ جس شوہر کا جس عورت کا مر جائے تو وہ عدت کتنے مہینوں کے ساتھ گزار, چار ماہ دس دن کے ساتھ, اور چار ماہ دس دن جو ہے نا وہ اپنے شوہر کے گھر رہے گی اور شوہر کے مال سے اس کو نفقہ دیا جائے گا. تو شاہ صاحب کہتے ہیں کہ یہ جو بعد والی آیت ہے اس سے پہلے کیا ہو گئی, منسوخ ہو گئی. لیکن بعض حضرات اس بعد والی آیت سے بھی پہلے آیت منسوخ نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ چار ماہ دس دن جو عدت ہے یہ وجوبی ہے اور ایک سال کے جو عدت ہے وہ مستحبابی ہے. لہذا اب بھی ان دونوں آیتوں پر کیا ہوگا, عمل ہوگا. چار ماہ دس دن تو وہ یہ عدت وجوبی ہے اور ایک سال تک جو ہے نا تو مستحب ہے کہ شوہر کے مال سے اس کو ایک سال تک کیا دیا جائے, خرچے وغیرہ دیے جائے. لہذا وقت بھی ان دونوں پر عمل ہوگا اور بعد والی آیت پر جو عمل کیا ہے استحباب ہے. اسی طریقے سے اور امام بخاری میں آپ نے پڑھا ہے, امام بخاری نے اسی قول کو پسند کیا ہے کہ چار ماہ دس دن جو ہے نا یہ عدت وجوبی ہے اور ایک سال جو ہے نا یہ کیا ہے عدت استحبابی ہے. اسی طریقے سے ابتدا کے اندر حکم تھا کہ ایک مسلمان دس کافروں کا مقابلہ کرے گا اور ایک مسلمان پر دس کافروں کا مقابلہ کیا تھا فرض. پہلے حکم یہ تھا, ایکم منکم عشرون صابرون یغلبون مئتین, بیس صابر ہیں, مسلمان تو صابر ہوتا ہے نا, بیس صابر ہے تو وہ کتنے پر غالب آئیں گے, دو سو پر. تو ایک کا مقابلہ کتنی کے ساتھ ہو گیا, دس کے ساتھ. تو پہلے حکم یہ تھا کہ ایک مسلمان پر فرض ہے کہ وہ دس کافروں کو کیا کرے گا, مقابلہ کرے گا. لیکن اس آیت کے بعد دوسری آیت نازل ہوئی اور اس آیت کے اندر پہلے حکم تبدیل کیا گیا اور وہ حکم یہ ہے, وہ آیت یہ ہے کہ الآن خفف اللہ وعلم فیکم ضعفا فإن یکن منکم مئۃ صابرۃ یغلبوا مئتین. اللہ تبارک و تعالی آسانی کا معاملہ فرمایا, اب ایک سو جو ہے نا وہ دو سو پر کیا رہیں گے غالب. مطلب یہ ہے کہ اب ایک آدمی پر, ایک مسلمان پر فرض دو کافروں کا مقابلہ ہے. کیا مطلب؟ مطلب یہ ہے کہ پہلے حکم یہ تھا کہ ایک مسلمان کے مقابلے میں اگر دس کافر میدان میں ہیں تو مسلمان کے لیے میدان سے اور مسلمان پر فرض ہے کہ کو کیا کرے, قلم کرے, مانگنے کی گنجائش نہیں, کیونکہ ایک مسلمان پر دس کافروں کا مقابلہ فرض ہے. لہذا اگر ایک مسلمان کے مقابلے میں دس کافر ہے تو بھاگنا جائز نہیں, اور بھاگنے والے کے لیے جو وعیدی ہے پھر وہ تمام کے تمام وعیدے اس پر کیا فٹ ہوگی. لیکن بعد میں اللہ تبارک و تعالی منسوخ کر لیا
برباد کا حکم یہ آیا کہ ایک مسلمان پر دو فرض، لہذا اگر ایک مسلمان کے مقابلے میں دو کافر ہیں تو میدان سے بھاگنا چاہیے، لیکن اگر دو سے زیادہ ہے، تین ہے، چار ہے، پانچ ہے، دس ہے، تو پھر اسلام نے اجازت دی ہے مسلمان کو کہ وہ میدان سے ہٹ سکتا ہے جان کو بچانے کے لیے، گناہگار نہیں ہوگا۔ تو اس بات والی آیت سے پہلے والا حکم کیا ہوگا؟ منسوخ ہوگی۔ لیکن بعض حضرات کہتے ہیں کہ نہیں، اس بات والی آیت سے پہلے والا حکم منسوخ نہیں ہے، اس لیے کہ پہلی آیت جو ہے نا وہ ترغیب کے لیے، پہلی آیت کیا ہے؟ ترغیب کے لیے ہے، اور اب بھی جو ہے اور جو آیت جن آیتوں سے مخصوص ترغیب ہوتی ہے وہ آیت منسوخ نہیں ہوتی، جن آیتوں سے منسوخ ترغیب ہوتی ہے وہ آیت منسوخ نہیں ہوتی، لہذا پہلے آیت سے مخصوص ترغیب ہے، لہذا وہ آیت جو ہے نا منسوخ نہیں ہے، اب بھی جو ہے نا بطور ترغیب جو ہے نا اس طریقے سے کہا جا سکتا ہے۔ اور اسی دوسری ولایت کے نازل ہونے کے بعد بھی 1000 مسلمانوں نے 80000 مقابلے کیا ہے۔ شاہ عبد القادر محدث دہلوی نے لکھا ہے کہ مارکے کے اندر 1000 مسلمانوں نے کتنے کافروں کا مقابلہ کیا ہے، اس دوسری ولایت کے نزول کے بعد 80000 کافروں کا مقابلہ کیا ہے، اور 80000 کا مقابلہ کر کے ان کو پسلا کرنے پر مجبور کر دیا۔ چوتھی آیت جس کو شاہ صاحب منسوخ کہتے ہیں وہ قرآن مجید کے آیت ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں نازل ہوئی تھی، لا یحل لک النساء من بعد، جو عورتیں آپ کی نکاح میں ہیں بس یہی آپ کے لیے حلال ہے، اور ان کے بعد، ان عورتوں کے بعد آپ کے لیے کسی اور خاتون کے ساتھ نکاح حلال نہیں، یہ حکم پہلے تھا۔ اس کے بعد پھر دوسرے تاجر ہو گئی، پہلے آیت کے بعد یہ آیت تاجر ہو گئی، تو شاہ صاحب کہتے ہیں کہ اس دوسرے آیت سے پہلے کیا ہو گئی؟ منسوخ ہو گئی، اور اللہ تبارک و تعالی نے جو ہے نا اس کے بعد آپ کے لیے مزید عورتوں کے ساتھ نکاح کو کیا قرار دے دیا؟ حلال قرار دے دیا۔ لیکن بعض حضرات کہتے ہیں کہ بعد والی آیت سے پہلے آیت منسوخ نہیں ہے، بلکہ بعد والی جو آیت ہے یہ پہلی آیت کے لیے تتمہ ہے، تحقیق اور تفسیر کے بعد، سمجھے نا، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اجازت دی ہے کہ آپ کے لیے مزید عورتوں سے نکاح کر ناجائز ہے، بشرطے کہ وہ یعنی جو غیر مہاجرات ہیں ان کے ساتھ نکاح جائز نہیں ہے، مہاجرات کے ساتھ نکاح جائز ہے، اور اس طریقے سے عام عورتوں میں سے عام عورتیں جو ہیں مومنات کے ساتھ نکاح جائز ہے۔ دوسری آیت کا مطلب یہ ہے، تو دوسری آیت جو ہے نا یہ اس سے پہلی آیت منسوخ نہیں ہوئی، بلکہ دوسری آیت جو ہے نا یہ تتمہ ہے۔ اسی طریقے سے شاہ صاحب تیسری آیت جس کے بارے میں وہ کہتے ہیں کہ منسوخ ہے، فقدموا بین یدی نجوہ صدقۃ، جب آپ نبی کے ساتھ سرگوشی میں بات کرنا چاہیں تو نبی کے ساتھ سرگوشی میں بات کرنے سے پہلے آپ صدقہ دیا کریں، پہلے حکم یہ تھا، اور بعد میں یہ حکم کیا ہوا؟ منسوخ ہوا۔ أَأَشْفَقْتُمْ أَن تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْ نَجْوَاكُمْ صَدَقَاتٍ فَإِذْ لَمْ تَفْعَلُوا وَتَابَ اللَّهُ نبی کے ساتھ سرگوشی کرتے وقت صدقہ دینا چاہیے تھا، لیکن اگر آپ کے اوپر صدقہ دینا کیا ہے، باری ہے، اور نہیں دے سکے تو اللہ تبارک و تعالی نے معاف کر دیا نہ دینا۔ تو شاہ صاحب کہتے ہیں کہ یہ جو بعد والی آیت ہے اس سے پہلے کیا ہوگا؟ منسوخ ہو گئی، کیونکہ پہلے نبی کے ساتھ سرگوشی کرنے سے پہلے صدقہ دینا واجب تھا، اگر آپ نبی کے ساتھ سرگوشی میں کوئی بات کرنا چاہتے ہو تو صدقہ دینا کہتا ہوں واجب، اور بعد والی آیت کے اندر اجازت دے دی
کہ صدقہ دیے بغیر بھی کیا کر سکتے ہو؟ سرگوشی کر سکتے ہو اگر آپ صدقہ نہیں دے سکتے. لیکن بعض حضرت بعد والی آیت سے پہلے منسوخ نہیں ہے. جیسے کہ عبداللہ ابن عباس نے جو تفسیر کی ہے وہ تفسیر کے اندر انہوں نے اس بات کو بیان کیا ہے کہ اب بھی حکم یہی ہے, اب بھی حکم ہے کہ جیسے کہ منافقین ہے وہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت پہنچانے کے لیے بار بار جاتے تھے سرگوشی میں بات کرنے کے, تو اب بھی حکم یہی ہے کہ اگر کوئی آدمی حضرت نبی کو جو ہے نا اس آیت کے نازل ہونے کے بعد بھی حکم یہی تھا کہ نبی کو اذیت پہنچانے کے لیے اگر کوئی آدمی سرگوشی میں بات کرنے کی طرف جائے تو اب بھی واجب ہے کہ وہ سرگوشی کرنے سے پہلے کیا کرے, صدقہ ادا کرے. کیا کرے؟ صدقہ ادا کرے. کیونکہ صدقہ دینا منافق کے لیے بہت مشکل ہوتا ہے. صدقہ پکے ایمان کے جو ہے نا علامت ہے اور دلیل ہے. وہ کبھی بھی صدقہ ادا نہیں کریں گے اور پھر وہ سرگوشی کی طرف نہیں جائیں گے. تو منافقین کو روکنے کے لیے اور اسی طریقے اب بھی یہ آیت جو ہے یہ پہلی والی آیت جو ہے اپنے اس کا حکم برقرار ہے کہ اس وقت بھی اس پر عمل کیا جا سکتا ہے, منسوخ نہیں. بہرحال شاہ صاحب کہتے ہیں کہ یہ پانچ آیتیں منسوخ ہیں اور ان پانچ آیتوں کے بارے میں بھی نہیں ہے بلکہ پہلے حکم وجوبی کا اور بعد میں حکم کیا اور منسوخ نہیں. بہرحال علوم قرآن سے یہ چند باتیں آپ کے سامنے اصطلاح ہے قرآن کی طرف, قرآن مجید کی جو اصطلاحات ہیں ان کے طرف آتے ہیں. تو یہ بات آپ ذہن میں رکھ کے کہ ایک ہوتا ہے دعوی صورت اور موضوعی صورت, جیسے کہ قرآن مجید کا دعویٰ ہے اور اس طریقے سے قرآن مجید کا موضوع ہے. تو سب سے پہلے تو آپ قرآن مجید کی تعریف, غرض اور موضوع جو ہے نا وہ ذہن میں رکھ کے. قرآن مجید کی تعریف کیا ہے؟ هو الكتاب المنزل على الرسول صلى الله عليه وسلم المكتوب في المصاحف المنقول عنه نقلا متواترا بلا شبهة. قرآن مجید کس کو کہتے ہیں؟ وہ مکتوب جو دو گتوں کے درمیان ہے اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر 23 سالوں میں نازل کیا گیا اور اسی طریقے سے جو ہے نا مصاحف کے اندر وہ لکھا گیا ہے اور آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے تواتر کے ساتھ منقول ہے اور بغیر کسی شک شبے کے جو ہے نا اس کا حضرت سے منقول ہونا ثابت ہے. اور آپ نے حدیث پڑھی حضرت ابو بکر صدیق اپنے حیات کے اندر ایک لیکن وہ بکر پڑا تھا درخت کے پتوں پر اور اس طریقے سے دستوں کے ہڈیوں پر, پتھروں پر, چمڑوں کے ٹکڑوں پر وہ بکر پڑا تھا. اور پھر صحابہ کرام نے جو اور اس کو جو ہے نا ایک کتابی شکل جو ہے نا دی, لیکن جب کتابی شکل دے رہے تھے تو اس وقت مکتوب بھی صرف وہی مانا گیا جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے موجودگی میں لکھوایا تھا, تصویر بھی فرمائی تھی. صرف وہی مکتوب جو ہے نا وہ قبول کیا گیا اور اس مکتوب کو بھی تب قبول کیا گیا جب صحابہ کرام نے تصویر میں آ کر گواہی دی کہ یہ مکتوب وہی ہے جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حکم سے لکھوایا تھا. اس طریقے سے ہر آیت کے بارے میں جو ہے نا یہ گواہی صحابہ کرام سے دی گئی اور پھر اس کے بعد جو ہے نا مصحف تیار کیا گیا, ایک حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے نام لی اور پھر اس سے جو ہے نا مزید سات جو ہے تیار کیے گئے تھے حضرت عثمان کے زمانے میں, کیونکہ اس وقت پھر اسلام کافی پھیل چکا تھا اور مسلمانوں کو جو بڑے ہیڈ کوارٹر تھے وہ تقریباً 7 تک جو ہے نا وہ پھیل گئے تھے. تو ہر ایک جو ہے نا وہ رکھوایا گیا
باقی یہ ہے کہ صحابہ کرام کو تو شروع سے لے کر آخر تک سارا قرآن ازبر یاد تھا، اس لیے اس میں کوئی رد و بدل نہیں کر سکا. اور ابھی امت نے ایک خبر لگائی تھی کہ معمول کے زمانے میں ایک یہودی تھا اور انہوں نے ان کو بار بار دعوت ایمان دی، لیکن ان کی دعوت پر وہ ایمان نہیں لایا، بعد میں وہ یہودی مسلمان ہو گیا. تو مامون الرشید نے ان سے پوچھا کہ آپ کیسے مسلمان ہو گئے؟ انہوں نے کہا کہ میں نے بہت ساری جو لوگوں کے لیے کتابیں لکھی ہے اور وہ تمام کے تمام کتابیں چل گئی. توراتیں میں نے لکھی ہے وہ چلی، انجیلیں میں نے لکھی ہے وہ چلی، لیکن قرآن مجید کو میں نے کئی مرتبہ اس میں تحریف کر کے میں نے نسخے تیار کیے تاکہ جو ہے نا یہ چلے، لیکن یہ ہے کہ وہ چل نہیں سکے. کیوں؟ اس لیے کہ مسلمانوں کے ہاں ایک نظام ہے اور اس طرح سے اتنی بڑی تعداد کہ دنیا کا کوئی کونا اس سے خالی نہیں ہے. لہذا آپ قرآن مجید کے اندر گڑبڑ نہیں کر سکتے ہو، اور اگر آپ نے گڑبڑ کی تو آپ کے گڑبڑ شدہ نسخہ جو ہے نا وہ چل نہیں سکے گا، وہ ناکام ہوگا. تو اس لیے میں نے کہا کہ یہ اسلام کی حقانیت کی سب سے بڑی دلیل ہے، اور یہ قرآن مجید کے جو ہے نا حقانیت کے سب سے کیا ہے بڑی دلیل ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی حفاظت اپنی ذمہ لے رکھی ہے. میں نے اپنی مہارت جب دیگر کے تعلق پڑی وہ مہارت وہاں کامیاب ہوئی اور اس طریقے سے میرے نسخے جو ہے نا وہ نکل گئے، لیکن جب میں نے اپنی مہارت قرآن مجید میں دکھائی تو میری مہارت فیل ہو گئی. یہ اسلام کے حقانیت کی دلیل ہے اور یہ قرآن مجید کی حقانیت کی دلیل ہے. تو میں نے کہا کہ کچھ اصطلاحات قرآن میں ہے، ان کا بیان کرنا ضروری ہے. تو سب سے پہلے ہاں تعریف بھی بیان کر رہا تھا قرآن مجید کا، پہلے تو تعریف آپ ذہن میں رکھ لیں. اس کے بعد موضوع جو ہے نا قرآن مجید کا وہ کیا ہے؟ انسان ہے اس حیثیت سے کہ وہ مکلف ہے قرآن مجید کا. قرآن مجید کا موضوع کیا ہے؟ انسان ہے من حیث انہ مکلف، اس حیثیت سے کہ وہ کیا ہے؟ مکلف. کیوں؟ اس لیے کہ موضوع کسی بھی کتاب کا وہی ہوتا ہے یا کسی بھی فن کا وہی ہوتا ہے جس سے اس فن کے اندر اس کتاب کے اندر بحث کی جاتی ہے. تو قرآن مجید کے اندر سارا بحث کس سے کیا جاتا ہے؟ انسان سے کیا جاتا ہے، سمجھے نا. اور سب سے پہلے انسان کے عقیدے کو جو ہے نا بنایا گیا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ عقیدہ وہ بنیاد ہے. تو جب عقیدہ بنے گا تو اس کے بعد انسان کے اعمال کیا ہوں گے؟ قبول ہوں گے. اگر عقیدہ نہیں بنا ہے تو انسان کے اعمال کیا ہے؟ بیکار ہے. تو اس وجہ سے بعض حضرات کہتے ہیں کہ قرآن مجید کا موضوع جو ہے نا وہ کیا ہے؟ توحید. اور بعض حضرات کہتے ہیں کہ قرآن مجید کا موضوع کیا ہے؟ دعوت اللہ ہے. تو مال تقریباً سب کا ایک ہے، ساری باتوں کا مال کیا ہے؟ ایک ہے. یعنی انسان کو دعوت دی جاتی ہے قرآن مجید کے اندر کس کی طرف؟ اللہ کی طرف. کیا آپ اللہ تبارک و تعالیٰ مانے اور اپنے مسائل اللہ کے سامنے پیش کرے، اپنی حاجات اللہ کے سامنے پیش کرے، یہ بات اللہ کے کرے، اور اس طریقے سے اپنے مسائل اللہ سے حل کروائے، اور اپنی ضرورتیں مخلوق کے سامنے پیش کرنے کے بجائے اللہ کے سامنے پیش کرے، سمجھے نا. تو یہ دعوت دی جاتی ہے بندے کو کس کی طرف؟ اللہ کی طرف، کہ مخلوق کی بندگی چھوڑ کر اللہ کی بندگی اختیار کرے، دعوت اللہ ہے. اور یہی قرآن مجید کا موضوع ہے. تو قرآن مجید کا موضوع انسان ہے اس حیثیت سے کہ یہ مکلف ہے. اور بعض حضرات کہتے ہیں کہ توحید، بعض حضرات کہتے ہیں کہ دعوت اللہ، سب کا مطلب ایک ہے. غرض اور قرآن مجید کی صورتوں سے جو ہے نا یہ بالکل ثابت ہے کہ قرآن مجید کا موضوع جو ہے نا وہ کیا ہے؟ انسان ہے. الرحمن علمہ البیان، الرحمن مبتدا ہے، علم القرآن خبر ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان ہے کہ اللہ نے انسان کو پیدا کر کے انسان کو قرآن مجید کا علم دیا ہے. خلق الانسان علمہ البیان، انسان کو پیدا کیا اور انسان کو کیا دیا؟ صفت بیان دی. یہ دوسری دوسری جو ہے نا دوسرے انعام ہے. اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق. تو ان آیتوں سے جو ہے نا سام معلوم ہو رہا ہے کہ قرآن کا موضوع کون ہے؟ انسان ہے. قرآن مجید کا غرض اور غایہ کیا ہے؟ والفوز بجميع الصعبات. انسان کے ہاتھ میں وہ مضبوط رسی دینا جو بندے کو اللہ سے ملاتا ہے اور بندے کو تمام کے تمام سعادتیں کامیابیاں چاہے وہ دنیا کے ہو انسان کو دلانا, یہ قرآن مجید کا غرض ہے. کیونکہ قرآن مجید آپ کے سامنے حبل اللہ, اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو رسی ہے وہ قرآن مجید آپ کے ہاتھ میں دیتا ہے, اور اس رسی وہ رسی جب آپ کے ہاتھ میں آ جائے گی تو پھر دنیا کا کوئی بچہ نہیں ہٹا سکے گا, اور دنیا کا کوئی فتنہ پھر آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ سے غافل نہیں بنا سکے گا, اللہ دور نہیں کر سکے گا. اور اس طریقے سے قرآن مجید جب آپ کی زندگی میں آ جائے گی تو دنیا کی ساری کامیابیاں بھی آپ کو مل جائے گی اور آخرت کی ساری کامیابیاں آپ کو مل جائے گی, کیونکہ آپ ایک انسان کامل انسان بن جائیں. تو آپ جب کامل انسان بن جائیں گے اب آپ کے ذات سے اہل محلہ کو آرام پہنچے گا, راحت پہنچے گی اور سکون پہنچے گا, فائدہ پہنچے گا, اور کسی کو آپ کے ذات سے اب نقصان نہیں ہوگا, تکلیف نہیں ہوگا, سمجھے نا. اور اس طریقے سے آپ بازار میں جائیں گے تو آپ ملاوٹ نہیں کریں گے, کاروبار کریں گے, سچائی امانت دیانت کا مظاہرہ کریں گے, کسی کے ساتھ معاملہ ہوگا دھوکہ نہیں دیں گے, اور اس طریقے سے کسی کا مال ہڑپ نہیں کریں گے. تو یہ دنیا کی کامیابیاں ہیں, یہ بھی آپ کو ملے گی قرآن مجید کی تعلیم کے بعد جب قرآن مجید آپ کی زندگی میں آئے گا, اور آخرت کی کامیابی تو ظاہر ہے تو ملے گی ملے گی. تو یہ قرآن مجید کا غرض ہے کہ آپ کے ہاتھوں میں وہ رسی دینا اور آپ کو وہ راستہ دینا جو آپ کو اللہ کے پاس اللہ کے قریب کر دے, اور اس طریقے سے دنیا اور آخرت کے تمام کامیابیاں آپ کو دینا, یہ قرآن مجید کا غرض ہے. میں نے کہا کہ قرآن مجید کا موضوع ہے, قرآن مجید کا موضوع کیا ہے وہ میں نے بتا دیا کہ انسان اس حیثیت سے کہ یہ مکلف ہے, اور اسی طریقے سے دعوت الاللہ توحید, اور اسی کو دعوی بھی کہتے ہیں, قرآن مجید کا دعویٰ یا سورت کا دعویٰ جو موضوع کہلاتا ہے, سمجھے نا. اور یہ جو دعوی ہوتا ہے اور موضوع ہوتا ہے اس کی مثال محدثین نے بیج کے ساتھ دی ہے. بالکل, کس کے ساتھ دی ہے؟ بیج کے ساتھ. بیج کا اثر درخت کے ہر پتے میں ہوتا ہے اور ہر شاخ میں ہوتا ہے, اور یہی وجہ ہے کہ ہر نوع کا درخت دوسری انواع سے ممتاز ہو جاتا ہے, بالکل ممتاز ہوتا ہے بیج کے اثر کی وجہ سے. بیج کے اثر کی وجہ سے درخت کے ہر شاخ میں, درخت کے ہر پتے میں بیج کا اثر ہے, اور اسی بیج کے اثر کی وجہ سے ایک نوع کا درخت دوسری نوع کے درختوں سے کیا ہوتا ہے؟ ممتاز ہوتا ہے. آپ کو کھجور کا درخت, کھجور کے درخت میں اور آم کے درخت میں کبھی اشتباہ نہیں ہوگا کہ یہ آم کا درخت ہے یا کھجور کا درخت. کھجور کا درخت ممتاز ہوگا آم کے درخت سے, آم کا درخت ممتاز ہوگا پیپل کے درخت سے, اور پیپل کا درخت ممتاز ہوگا سے دوسرے درختوں سے. کیوں؟ اس لیے کہ ہر پتے کے اندر بیج کا اثر ہے, شاخ کے اندر بیج کا اثر ہے, اور وہ تمام کے تمام پتے جو ہے نا وہ بیج کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں, اور تمام کے تمام شاخیں جو ہے نا وہ بیج کے ساتھ کیا ہے؟ جڑی ہوئی ہے بیج سے جو ان کا رابطہ ہے. تو اسی طریقے سے سورت کا موضوع ہوتا ہے, اسی طریقے سے سورت کا کیا ہے؟ موضوع ہے. تمام کے تمام آیتیں جو ایک سورت کے اندر ہیں وہ آ کر جو ہے نا سورت کے موضوع کے ساتھ لگ جاتی ہے, اور سورت کے موضوع کے ساتھ تمام آیتوں کا کیا ہوتا ہے؟ ایک ربط ہوتا ہے, اور اس طریقے سے قرآن مجید کا جو موضوع ہے کہ تمام کی تمام صورتیں آ کر جو ہے نا وہ اس موضوع کے ساتھ کیا لگ جاتی ہیں. یہی وجہ ہے کہ ہر صورت کا اپنا موضوع ہوتا ہے, ہر صورت ممتاز ہے. اچھا یہ تو پہلی بات ہے صورت کا دعویٰ بتا دیا آپ کو. اس کے بعد دلیل عالی الدعویٰ, دعوے کے اوپر دلیل. تو دلیل اس کلام کو کہتے ہیں جس سے دعوے کو ثابت کیا گیا ہو, جس سے دعوے کو ثابت کیا گیا ہو اس کلام کو کیا کہتے ہیں؟ دلیل کہتے ہیں. اور پھر دلیل کی چار قسمیں ہیں, دلیل عقلی, دلیل نقلی, اور اسی طریقے سے دلیل وحیی. اور دلیل عقلی چار دلائل ہو گئی, اور اگر دلیل عقلی کو ایک کر دانا جائے تو پھر کتنے دلائل ہو گئی؟ تین, دلیل عقلی اور دلیل نقلی, دلیل وحی. سمجھے نا؟ دلیل عقلی اس دلیل کو کہتے ہیں جس کا تعلق, اور اگر ایک آدمی کے پاس عقل سلیم ہے تو عقل سلیم کی وجہ سے, عقل سلیم کے ساتھ آدمی اس دلیل سے کیا کر سکتا ہے؟ دعوے کو سمجھ سکتا ہے. عقل سلیم اگر کسی کے پاس ہو تو عقل سلیم سے آسانی کے ساتھ دلیل سے آدمی دعوے کو سمجھ جائے گا. اور پھر دلیل کے دو قسمیں ہیں, دلیل عقلی کے, ایک ہے دلیل انفسی اور ایک ہے دلیل افاقی. یعنی وہ دلیل جو آپ کی ذات ہے اور وہ دلالت کرتی ہے کس کے اوپر؟ دعوے کے اوپر. اور ایک دلیل افاقی ہے, دلیل افاقی وہ ہے کہ جو کائنات کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو بشارتی اور دلالت کرتی ہے, جو دعوے کے اوپر کیا کرتی ہے؟ دلالت کرتی ہے. اب مثال کے طور پر, یا ایوہ اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لکم. یا ایها الناس اعبدوا ربکم, یا ایها الناس اعبدوا ربکم. لوگوں اپنے رب کی عبادت کرو. الذی خلقکم والذین من قبلکم, یہ دلیل عقلی انفسی ہے. عبادت کرو اپنے رب کی, وہ رب جس نے تمہیں پیدا کر دیا اور جس نے تم سے پہلے لوگوں کو, تم سے پہلے کل کائنات کو پیدا کیا. اگر آبا و اجداد کو لے لیں تو یہ بھی مناسب ہے, جس نے تمہیں پیدا کر دیا اور تمہارے آبا و اجداد کو پیدا کر دیا, یہ بڑی بڑی ہے. غور کرے کہ عبادت کرے اپنے رب کے, وہ رب جس نے تمہیں پیدا کر دیا. اپنے بارے, اپنے جسم کے اوپر غور کرے کہ کس شان سے وہ تجھے دنیا میں لے کر آیا. فلینظر الانسان مما خلق, خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب. انسان غور کرے کہ اللہ کو کس چیز سے پیدا کیا. ایک نطفے سے, ایک ناپاک پانی سے اللہ نے پیدا کیا, اور وہ ناپاک پانی دو مختلف جگہوں سے چلتا ہے اور آ کر جو ہے نا ماں کے پیٹ میں وہ پانی پھیر جاتا ہے. اب وہ پانی پیچھے کہاں سے آئے؟ وہ پانی پیچھے کہاں سے آیا؟ غذا سے آیا. اور وہ غذا کہاں سے آئی؟ زمین سے آئی. تو پتہ چلا کہ جس پانی سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو مجھے پیدا فرمایا, وہ اس پانی کے وہاں کہاں پر ہوتا ہے؟ پڑے تھے. زمین سے اللہ تبارک اور وہ ذرات کہاں چلے گئے؟ پنوں میں چلے گئے, اناج میں چلے گئے, اور پھر وہ اناج مختلف منڈیوں سے ہوتے ہوئے ہمارے گھر پہنچے اور کھایا. اللہ تبارک اسی سے ان کے جسم کے اندر خون کو پیدا کرنا اور اسی خون سے پھر ہمارا نطفہ بنا اور اسی نطفے کو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ایک خاص عمل سے جو ہے اور پھر ماں کے پیٹ میں جا کر نطفے جمع ہو گئے اور اس سے پھر ہماری جو بننا شروع ہو گئی. ثم خلقنا النطفة علقا فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا له عظاما. پھر اللہ تبارک نے فرشتوں کو لگا دیا, ماں کے رحم کے اندر جمے ہوئے خون میں تبدیل ہوا اور پھر جمے ہوئے خون سے جو ہے 40 دن کے بعد پھر وہ گوشت نوتنے میں تبدیل ہو گیا اور پھر 40 دن کے بعد اس میں ہڈیاں بننا شروع ہو گئی اور پھر وہ ہڈیوں میں تبدیل ہو گیا. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان ہڈیوں کے اوپر گوشت چڑھایا, گوشت کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کل کو چڑھایا, پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ جو مستقل ایک ڈپارٹ کی حیثیت رکھتے ہیں وہ ہمارے اس 6 فٹ کے جسم کے اندر رکھ دیے. ڈاکٹر جو ہے نا, یعنی پورے باڈی کا کوئی ڈائریکٹ ڈاکٹر نہیں ہو سکتا. آنکھوں کا الگ ہے, دل کا الگ ہے, جگر کا الگ ہے, اور اس جگر اپنے ہوتا ہے الگ ہے ہر, اور گردے کا ان سے بنتا ہے, اور آنکھیں یہ چھوٹی سی آنکھیں ایک مستقل ڈپارٹ ہے. اور اس طریقے سے آپ نے کتابوں کے اندر پڑھا 5 حواس سے 5 ظاہر اور 5 حواس سے 5 ظاہر کے پیچھے پھر 5 حواس سے 5 باطن ہے. آپ کے سر کے اندر 6-10 ڈپارٹ ہے, بڑے بڑے 10 ڈپارٹ ہے, 5 ظاہر ہے اور 5 اس کے پیچھے جو ہے نا باطن ہے. آپ کی آنکھیں تصویریں لے رہی ہیں اور اس طریقے سے وہ تصویریں آگے حص مشترک کو دے رہی ہے اور حص مشترک جو ہے اس کو وصول کرتی ہے اور حص مشترک پھر آگے جو ہے انسان کے جسم کے اندر جو میموری ہے اس کو دے رہی ہے اور وہاں پر پھر ایک قوت بیٹھی ہوئی جس کو قوت متصرفہ کہہ رہی ہے. وہی آدمی آپ کے سامنے آتا ہے, قوت متصرفہ حرکت میں آتی ہے اور ان صورتوں کو جو ہے نا وہ کیا کر لیتی ہے, صورتوں کے ڈپارٹ سے نکال کر فٹ کرتی ہے اور بتاتی کہ یہ فلاں آدمی کی آواز ہے, فلاں آدمی کی صورت ہے. تو ان چیزوں میں آپ اگر غور فکر کرو گے تو ہم کے ساتھ اپنے رب کو پہچانو گے نہیں پہچانو گے, مشکل ہوگا. یہ کام اللہ کے ساتھ کوئی اور کر سکتا ہے؟ بے جان پتھر یہ کام کر سکتا ہے؟ درخت کر سکتا ہے؟ سورج کر سکتا ہے؟ پتھر کر سکتا ہے؟ یا صاحب قبر کر سکتا ہے؟ تو آپ کی آنکھیں روشن ہو جائیں گی, آپ کی عقل جو ہے نا وہ سمجھنے دے گی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو چھوڑ کر مخلوق کے سامنے سجدے لگانے والے یہ نفسیات ہے, یہ نہ سمجھے. یہ دلیل انفسی ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کی اس آیت میں اس دعوی کے اوپر دی ہے. یا لوگوں اپنے رب کی عبادت کرو, یہ دعویٰ ہے. الذی خلقکم, جس نے تمہیں پیدا کر دیا, والذین من قبلکم, اور تمہارے آبا و اجداد کو پیدا کر دیا, یہ دلیلی انفسی ہے. آگے الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لکم فلا تجعلوا للہ اندادا وانتم تعلمون. یہ رب کی دوسری صفت ہے, وہ رب جس نے تمہارے لیے آسمان کو اٹھایا, جس نے تمہارے لیے زمین کو بچھایا, اور جس نے تمہارے لیے تمام کے تمام ضرورت کے سامانوں کو زمین کے پیٹ میں رکھا ہے. اور صرف آپ کے لیے نہیں, 10 سال کے لیے نہیں, 20 سال کے لیے نہیں, 1 ارب سال کے لیے نہیں, قیامت تک آنے والے انسانوں کے ضرورت کے سارے سامانوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ زمین کے پیٹ میں رکھا ہے. اور جب جس وقت لوگوں کو جس چیز کی ضرورت پڑے گی اسی زمین کے اوپر محنت کریں گے اور وہاں سے جو ہے نا برتن یہاں سے ملیں گے, کپڑا یہاں سے ملے گا, دوائی یہاں سے, ہر چیز یہاں سے آپ کو ملے. اس شان کے ساتھ اس نے زمین کو بچھایا, اور کس شان کے ساتھ اس نے آسمانوں کو اٹھایا. آسمانی نظام کو دیکھیے, سورج کے نظام کو دیکھیے, چاند ستاروں کے نظام کو دیکھیے, اور بارشوں کے نظام کو دیکھیے, آسمان سے بارشوں کو برساتا ہے, اور اتنا بڑا عمل کس کے پاس ہے کہ ہر قطرہ فرشتہ اپنے ہاتھ میں لے کے آتا ہے. اسی وجہ سے بادلوں سے پانی شروع ہوتا ہے یا آسمان سے پانی شروع ہوتا ہے, تیز اور تن ہوائی چلتی ہے لیکن وہ بکرتا نہیں ہے, صحیح سلامت اوپر سے نیچے آتا ہے. کیوں؟ آپ ایک لوٹا لے لے اور حبیب بینک پلازا کے چھت پہ جائے اور وہاں سے پانی نیچے گرائے, زمین پر ایک قطرہ بھی نہیں آئے گا, ہوا میں بکھر جائے. حالانکہ بادل کہاں کہاں اور حبیب بینک کی چھت کہاں ہے؟ کیوں؟ اس لیے کہ وہاں فرشتے نے ہاتھ نہیں دیا, وہ ہوا میں بکھر جاتا اور نیچے زمین پر پہنچتا بھی نہیں. چھوٹے چھوٹے چینٹے جو ہے نا, کبھی کسی کے چہرے پر پڑتے, کبھی کس کے چہرے پہ, اور یہاں پورا قطرے لگاتے ہیں. اتنا عمل ہے کس کے پاس؟ بارش کے قطرے کتنے ہوتے جب بارش, اور پھر اللہ تبارک و تعالی زمین کو حکم دیتا ہے, زمین اس پانی کو وصول کرتی ہے اور اسی پانی سے زمین زندہ ہو جاتی ہے, بوگتے ہیں درختوں جو ہے نا, درختیں تازہ ہو جاتی ہیں, زندہ ہو جاتی ہیں, چھوٹے پودے بڑے ہو جاتے ہیں, اور اس طریقے سے اناج جو ہے نا وہ پیدا ہوتے ہیں, پھل پیدا ہوتے ہیں. یہ ساری کی ساری جو ہے نا دلیل افاقی ہے. اس میں غور کرو گے تو غور کے بعد پھر جو ہے نا آپ کو پتہ چلے گا کہ اس پورے نظام میں اللہ تبارک و تعالیٰ اکیلا ہے, اللہ کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے, لہذا عبادت بھی صرف اللہ ہی کا حق ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کسی اور کی عبادت جائز نہیں, نہ حرام ہے. اس پورے نظام کے چلانے میں اللہ اکیلا ہے تو ظاہر ہے پھر عبادت کا مستحق تو وہی ہے کہ جو اس نظام کو پیدا کرنے والا ہو, اس نظام کو چلانے والا. اور بزاوی کے اندر آپ نے پڑھا ہے کہ جب ایک حکم لگتا ہے وصف کے اوپر اور پھر وہ وصف موصوف ہو بہت ساری صفات کے اوپر, تو قانون یہ ہے کہ وہ تمام کے تمام صفات اس حکم کے لیے علت ہوتی ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یا ایھا الناس اعبدوا حکم لگایا کس کے اوپر؟ رب کے اوپر. اور پھر آگے رب کی صفات ہے, خالقیت رب کی صفات ہے. الذی خلقکم والذین من قبلکم الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء, اس کی صفات ہے. تو یہ تمام کے تمام صفات علت ہے عبادت کے لیے. کیا مطلب؟ عبادت کا مستحق صرف وہی ہوگا کہ جو ان صفات کے ساتھ متصف ہوگا, اور جو ان صفات کے ساتھ متصف نہیں ہے وہ عبادت کا مستحق نہیں. تو آپ کی عقل جو ہے نا آسانی کے ساتھ ان دلائل کے پڑھنے کے بعد اور ان دلائل کی دیکھنے کے بعد آپ کے عقل آپ کو مجبور کرے گی کہ آپ صرف اللہ کی عبادت کرے, اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت نہ کرے. یہ دلیل عقلی ہے, اور اسی دلیل عقلی کے اندر دو دلائل آپ کے دونوں قسم کے دلائل آ گئے, آفاقی بھی آ گئی اور اس طریقے سے انفوسی بھی آ گئی. سمجھ گئے نا بات کو؟ اچھا آپ کو وقفہ دیے جائیں چنگی دیں. عبادت ہماری پوری نہیں ہو رہی ہے. میرا ارادہ تو یہ تھا کہ آج اصطلاحات قرآن جو ہے نا یہ ختم ہو جائیں گے, لیکن ابھی تو صرف دلیل عقلی جو ہے نا وہ آپ کو بتائی گئی ہے. اب دوسری دلیل عقلی ما اعتراف خصم ہے, اس کو بھی ذرا پڑھ لے پھر آپ چھ کے لیے چلے تشریف لے جائے. دلیل عقلی ما اعتراف خصم, اس دلیل کو کہتے ہیں کہ استفہام کے ساتھ بیان ہو. اس دلیل کو کہتے ہیں جس دلیل کو استفہام کے ساتھ سوال کے ساتھ بیان کیا جائے, اور مخاطب کی تسلیمی حالت کو سامنے رکھ کر جواب دیا جائے. اس دلیل کو دلیل عقلی ما اعتراف قسم کہتے ہیں. قل من يرزقكم من السماء والارض من يملك السمع والابصار
وَمَنْ يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَمَنْ يُدَبِّرُ الْأَمْرَ فَسَيَقُولُونَ اللَّهِ یہ دلیل عقلی مع اعتراف قسم ہے. اے پیغمبر آپ ان لوگوں سے پوچھئے مَنْ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَا آسمان سے تمہیں رزق کون دیتا ہے, والارض اور زمین سے, کیونکہ آسمان کا پانی اور مٹی یہ دونوں ملتے ہیں تو پھر اللہ تبارک و تعالی ہمارے رزق کیا کرتے ہیں, پیدا کرتے ہیں. تو آسمان اور زمین سے تمہیں رزق کون دیتا ہے ان سے پوچھئے. مَن یَمْلِکُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ تمہاری آنکھیں قوت بصارت اور قوت سمع یہ کس کے قبضے میں ہے؟ اللہ تبارک و تعالی جب آپ کی بینائی کو اللہ تادیر آپ کی بینائی کو سلامت رکھے, لیکن جب کسی کی بینائی کو اللہ تبارک و تعالی لے لیتے ہیں تو ڈاکٹر وہاں کچھ کر سکتے ہیں؟ آنکھوں کے پیچھے نسیں سوکھ گئی ہے, ہم کچھ نہیں کر سکتے. تو یہ تو بتاؤ کہ یہ جو آپ کی آنکھیں ہیں اور یہ جو آپ کے کان ہے اس پر کنٹرول کس کا ہے, یہ تو بتاؤ. وَمَن يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ کون زندہ سے مردے کو پیدا کرتا ہے اور مردے سے زندہ کو, کیا مطلب کون جاندار سے بے جان اور بے جان سے جاندار پیدا کرتا ہے؟ مرغی سے انڈا کون نکالتا ہے اور انڈے سے مرغی کون پیدا کرتا ہے؟ حضرت علی کے قول ہے کہ جن حیوانات کے کان نظر آتے ہیں ان کے ہاں بچے پیدا ہوتے ہیں, اور جن حیوانات کے کان نظر نہیں آتے ہیں وہ انڈے دیتے ہیں. چوا, شترمر احسام, یہ جو پرندے ہیں آپ کے سامنے, یہ بڑے ہیں, چوا بڑا ہے, یہ بڑے ہیں لیکن یہ انڈے دیتے ہیں, چوا بچے دیتا ہے, اس کے کان نظر آتے ہیں. تو یہ قانون ہے, جس کے کان نظر آتے ہیں وہ بچے دیتے ہیں, جس کے کان نظر نہیں آتے ہیں وہ انڈے دیتے ہیں. تو بے کان حیوانات زندہ ہے اور ان سے کیا پیدا ہوتے ہیں؟ انڈے پیدا ہوتے, بے جان, اور پھر ان انڈوں سے جاندار پرندے جو ہے نا پیدا ہوتے ہیں. تو یہ کام کون کرتا ہے؟ اور صرف انڈے سے بچہ پیدا نہیں کرتا اللہ, 21 دن کے بعد انڈے سے بچہ نکلتا ہے, اور وہ بچہ جب دنیا میں آتا ہے تو اس کو ماں باپ جو ہے نا بھاگنا دوڑنا نہیں سکھاتے ہیں, اور اس طریقے سے دانا چھگنا نہیں سکھاتے ہیں. اس علم کے ساتھ وہ آتا ہے, چھوٹا بچہ اس علم کے ساتھ آتا ہے کہ میں نے کس طریقے سے جو ہے نا انڈے سے نکلنے کے بعد بھاگنا ہے, اور اس طریقے سے میرا رزق کون سا ہے, اور میرا دشمن کون ہے, میرا دوست کون ہے. اس علم کے ساتھ وہ چھوٹا بچہ ایک دن کا ہے, اور 21 دن جو ہے نا اس کو انڈے کے اندر ہو گئے, دنیا میں آ گیا, اور یہ سارا علم بھی ساتھ اس کے ساتھ ہے. پیدا ہوتے ہی وہ بھاگنا شروع کر دیتا ہے, اور اس طریقے سے وہ دانے میں اور کنکر میں فرق کرتا ہے, دانے کو اٹھاتا ہے, کھاتا ہے, کنکر کو جو ہے نا اٹھاتا ہے. ایک دن کا بچہ ہے, اور اس طریقے سے ایک دن کا بچہ ہے وہ ماں میں, دشمن میں, دوست میں فرق بھی جانتا ہے. ماں کے پاس جا کر اس کے رشوں میں جو ہے نا چھپ جاتا ہے آرام کرنے کے لیے, اور اس طریقے سے بلی آتی ہے تو وہ بچہ جانتا ہی میرے دشمن نے مجھے کھا جائے گا, وہ بھاگتا ہوا کس کے پاس جاتا ہے؟ ماں کے پاس جاتا ہے, سمجھے نا. اور ایک مچھلی سمندر کے اندر پیدا ہوتی ایل کے نام سے, 7 سمندروں کے اندر یہ مچھلی ہے, اور جب یہ انڈا دینے جاتی ہے تو برمودا جاتی ہے, بحر الکاہل, اور وہاں کا ٹمپریچر جو ہے نا وہ ایسا ہے کہ اس کے انڈوں کو وہاں جو ہے نا مطلب یہ ہے کہ نشو نما صحیح ملتی ہے, اور وہاں اس سے بچے پیدا ہو سکتے, کہ اور نہیں پیدا نہیں ہو سکتے. تو کراچی سے ایل وہاں کے لیے چلتا ہے, اور اس طریقے سے
جدہ سے ایل وہاں کے لیے چلتا ہے، جبوتی سے وہاں جاتا ہے، اور اس طریقے سے ڈربن سے وہاں جاتا ہے، نیو یارک سے وہاں جاتا ہے، اور لندن سے وہاں جاتا ہے، سوڈان سے وہاں ایل جاتی ہے، اور یہ ایل وہاں پہنچ کر جو ہے نا وہاں انڈے دیتی ہے، اور انڈے دے کے جو ہے نا یہ مر جاتی ہے. پھر جو بچے پیدا ہوتے ہیں انڈوں سے وہ چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں، اور ان کو پھر وہاں پر جو ہے نا وہ مارے نہیں سکتے ہیں. وہ بچے ہر ایل کے بچے وہاں جائیں گے جہاں سے اس کی ماں چلی تھی، وہاں جائیں گے ہر ایل کے بچے وہاں جائیں گے جہاں سے اس کی ماں چلی تھی. اور یہ فاصلے 3000 کلومیٹر ہے، اور اس طریقے سے 8 اور 10 ہزار کلومیٹر تک جو ہے نا یہ فاصلے ہیں، اور سورج کی روشنی 8 میٹر سے زیادہ نیچے نہیں جاتی، پانی کے اندر اندر گھٹا اندھیرا ہوتا ہے. اور برمودا سے جو ہے نا وہ چھوٹا بچہ ننے منے بچے وہاں سے نکلتے ہیں، کراچی کی ایل کے بچے، اور کراچی پہنچ جاتے ہیں، جدہ کی ایل کے بچے جدہ پہنچ جاتے ہیں، اور نیو یارک کے ایل کے بچے وہاں پہنچ جاتے ہیں، اور سوڈان کی ایل کے بچے وہاں پہنچ جاتے ہیں. اور زمین سمندری مخلوقات پر تحقیق کرنے والے کہتے ہیں کہ آج تک ہمیں جو ہے نا یہ رپورٹ نہیں ملی کہ کراچی کی ایل کے بچے جو ہے نا وہ بھٹک کر کہیں اور گئے ہوں گے، چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں. اس علم کے ساتھ اللہ تبارک و تعالی انڈوں سے مخلوقات کو جو ہے نا کیا کرتا ہے، بے جان انڈوں سے جاندار کو پیدا کرتا ہے. تو صرف بے جان سے جاندار نہیں پیدا کرتا، ان کمالات کے ساتھ اور اس علم کے ساتھ اور ان صفات کے ساتھ کو پیدا کر. یہ کام کس کا ہے؟ آپ ان سے ذرا پوچھئے یہ کام کس کا ہے. وَمَن يُدَبِّرُ الْأَمْرَ، اور اسی طریقے سے کائنات میں متصرف کون ہے؟ ہواؤں کو، ٹھنڈی ہواؤں کو کون چلاتا ہے؟ اور اس طریقے سے لو کو کون چلاتا ہے؟ گرمی کے بعد سردی کو کون لاتا ہے؟ سردی کے بعد گرمی کون لاتا ہے؟ رات کے بعد دن کون لاتا ہے؟ دن کے بعد رات کون لاتا ہے؟ کبھی رات کو دن میں داخل کرتا ہے، کبھی دن کو جو ہے نا رات میں داخل کرتا ہے. اور اس طریقے سے ہر تاریخ، ہر جو ہے نا سال 22 دسمبر کو، اور اس طریقے سے 22 جون کو جو ہے نا کیا ہو جاتا ہے؟ دن رات برابر ہو جاتے ہیں، تاریخ یہ مقرر. یہ کام کون کرتا ہے؟ تو فسیقولون اللہ، ان مشرکوں کو جو بتوں کے سامنے سجدے لگاتے ہیں، یہ جو قبر پرس ہے ان سے پوچھو، بتوں کی عبادت کرنے والے سے پوچھو، چاند سورج کی عبادت کرنے والے سے پوچھو، سب کہیں گے کہ یہ کام صرف کون کرتا ہے؟ اللہ کرتا ہے. اس لیے کہ آج تک ایسا کوئی پیر پیدا نہیں ہوا، آج تک ایسا کوئی بت پیدا نہیں ہوا، آج تک کوئی ایسا جھوٹا خدا پیدا نہیں ہوا جو یہ کہے کہ آسمان کو میں نے اٹھایا، زمین کو میں نے بچھایا. اس لیے کہ حقائق ارضی اور حقائق نفس الامری اس کی تکذیب کرے گی، اور وہ اس طریقے سے رسوا ہو جائے گا کہ چھپنے کے لیے اس کو جگہ نہیں ملے گی. کیوں؟ اس لیے کہ ان سب کے پیدا ہونے کی تاریخ مقرر ہے، زمین آسمان اس سے پہلے موجود تھی، اس لیے وہ کہہ نہیں سکتا کہ زمین کو میں نے بچھایا، آسمان کو میں نے اٹھایا، چاند سورج کو میں نے حرکت دی ہے، نہیں کہہ سکتا کوئی. تو مجبوراً کیا کہیں گے؟ فسیقولون اللہ، کہیں گے کہ یہ سب کچھ کس نے کیا ہے؟ اللہ نے. تو اللہ کے بندوں، جب یہ سب کچھ اللہ کا مخلوق ہے، ان کو پیدا کرنے والا اللہ ہے، اور ان نظاموں کو جو ہے نا چلانے والا اللہ ہے، تو پھر اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کی پوجا کیوں کرتے ہو؟ اسی سے سبق حاصل کرو کہ عبادت کا مستحق بھی صرف وہی ہے، استعانت کا مستحق بھی صرف وہی ہے، دعا کا مستحق بھی صرف وہی ہے، اور اس طریقے سے کل کائنات کے اندر متصرف صرف وہی ہے. اب اللہ کو چھوڑ کر آپ نے کسی اور کو متصرف ماننا شروع کر دیا، کسی اور سے مدد طلب کرنا شروع کر دیا، اور اس طریقے سے کسی اور کے سامنے سجدے لگانا شروع کر دیا، کیا ہو گیا تمہاری عقل کو؟ یہ دلائل عقلیہ ہے. پہلی دلیل عقلی محضی تھی، اور یہ دلیل عقلی مع اعتراف خصم ہے، کیونکہ خصم یہاں اقرار کرتا ہے کہ یہ سب کچھ جو ہے نا کون کر رہا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کر رہا ہے. اس کے بعد انشاءاللہ پھر دوسری دلیل بیان کریں گے، دلیل نقلی، اور دلیل نقلی کے پھر 7 قسمیں ہیں، انشاءاللہ وہ تفصیل کے ساتھ آپ کے سامنے پھر بیان کریں گے. باقی اصطلاحات اس کے بعد انشاءاللہ بیان کریں گے.